السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الميزان. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: وكذلك يجتبيك ربك صدق الله. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی عفت مآب بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا خیال ہوا تھا کہ کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، پھر دوسری آیت بھی میں نے اپنی طرف سے پڑھ دی، کی وجہ یہ ہے کہ راہ میں خالی و ذہن ہونے کی وجہ سے میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہونی چاہیے آج، انہوں نے کہا کہ بھئی ہر طرف ایک ہی غلغلہ مچ رہا ہے کہ سیرت کے عنوان پر، آقا کے نام پر مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، کیوں نہ آج ایسا ہی ہو. پھر یہاں پہنچا تو نعت خاں نے بھی یہی حکم دیا کہ صاحب سیرت کے ہی عنوان سے کچھ بات سامنے آ جائے. کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے جمعہ میں شرکت کی، ان لوگوں کے لیے موضوع نیا نہیں ہوگا، لیکن جو ساتھی جمعہ میں نہیں رہے ان کے لیے موضوع نیا ہوگا. بالخصوص مردوں کو تو مواقع مل ہی جایا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ سننے کے، عورتوں کو یہ مواقع کم ملتے ہیں. یہ اطلاع ملی کہ عورتوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب جس نسبت سے جڑے ہیں وہ نسبت حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں سما جائے. میرے دوستو، ہمارے جڑنے کی نسبت ہے محبت رسول. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے عنوان سے ہی ہمارے دل مچلنے لگتے ہیں، کیونکہ لفظ محبت ہی ایک ایسا جملہ ہے تو جس کے کہتے ہی آدمی کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا مادہ ہی ویسا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اندر وہی خصوصیت رکھی ہے. وہی عجیب بات یہ ہے کہ جہاں تذکرے ہوتے ہیں وہاں پر دو باتیں ضرور ہوتی ہیں اس زمانے میں خاص طور پر. ایک کو صوفیہ کرام کہتے ہیں راہ افراد، اور دوسرے کو کہتے ہیں راہ تفریق. اگر آپ علماء امت کے پاس چلے جائیں، وہ سرے سے اس بات کی نکیر کریں گے کہ صاحب کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ملتا کہ آپ میلاد النبی کے عنوان سے جلسہ کے انعقاد کریں، یا اس میں جائیں، یا اس کو کہیں یا سنیں. ایک اکثر طبقہ علماء کا وہ ہے جو اس مسئلے ہی سے کٹ گیا، حالانکہ یہ ہو سکتا تھا اور ہو بھی رہا ہے، کچھ ذی شعور علماء اس طرف کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بجائے لفظ میلاد کے لگانے کے سیرت کے عنوان سے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں، اس کو عشق رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے یا عرفان رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہی ہو گیا کہ بھائی حد درج غلو کے ساتھ اور احادیث مبارکہ کے خلاف اور احکامات الہیہ کے خلاف، وہ اس درجے تک آدمی غلو کرنے لگ گیا کہ جس سے شبہ ہونے لگا فرقیات کا۔ لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو بات رکھیں گے وہ نہ ان لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوگی نہ ان لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوگی جس کو بین بین کہتے ہیں، درمیانی راستہ، اسی کو ہمارے شیخ کہتے ہیں راہ اوسط، سیدھا راستہ جس میں نہ ان کو تکلیف ہو نہ آپ کو تکلیف اور بات بھی پہنچ جائے۔ تو راہ اوسط کی بات دونوں عنوان پر، ایک کا تعلق علماء ظواہر سے ہے جس کو علماء ظواہر سیرت النبی کہتے ہیں، اور اسی کا تعلق عشق و عرفان رسول سے ہے جس کو صوفیہ کرام عشق و عرفان سے تعبیر کر دیں۔ جان لینا چاہیے کہ کائنات میں کم و بیش سوا لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نفوس قدسیہ بھیجی گئی، لیکن کسی نبی کی کتاب میں، کسی نبی کے صحیفے میں کہیں اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس نبی بھیج کر تم پر احسان فرمایا، کہیں بھی نہیں۔ آپ توریت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ زبور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ طرف اسماعیل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ طرف ابراہیم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ طرف عیسیٰ اٹھا کے دیکھ لیں، اور طرف یعقوب اٹھا کے دیکھ لیں، اور بھی دیگر انبیاء کرام طرف سلیمان اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے امت کے لوگوں ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجا اور نبی بھیج کر تم پر احسان کیا، کوئی لفظ ایسا کہیں بھی نہیں ملے۔ یہ خاصہ ہے امت محمدیہ کا کہ اس کو مخاطب بنایا رب ذوالجلال نے کہ اے امت محمدیہ کے افراد جان لو کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا، تاکہ قرآن مجید میں کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے درمیان سے ایک آدمی کو منتخب کیا اور چن لیا اور تمہارے درمیان میں رسول کو بھیجا ہے، تو یاد رکھو لقد من اللہ علی المؤمنین، تمہارے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اللہ کافر کو بھی کھلا رہا ہے، نہیں کہا کبھی کہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ مشرک کو بھی کھلا رہا ہے، کبھی نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ یہود کو بھی کھلا رہا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں نے احسان کیا۔ اللہ نصارہ اور مجوس کو بھی کھلا رہا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں نے احسان کیا۔ اور امت محمدیہ کے مسلمانوں کے اہل ایمان طبقے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جان لو کہ ہم نے احسان کیا تم پر، تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک احسان عظیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کی جانب سے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ قدردانی اگر نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن مجید سے ترجمہ ہے، آپ کہاں تک آیتیں سناتا جاؤں۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تم اپنے نبی کے فرامین کو نہیں تسلیم کرتے تو تم ایمان والے نہیں کہلاتے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، کسی نے کہا کہ قلت لا الہ الا اللہ ونکرت محمد رسول اللہ فلیس لک الایمان وفلیس له الایمان، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور میں یہ انکار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کہا محمد رسول اللہ فلیس لا الہ الا اللہ لیس له الایمان، اس کا بھی ایمان نہیں جس نے کہا میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ یہ دو کلمے کا جو دو جز ہیں، ایک کا تعلق لا الہ الا اللہ میں الوہیت سے، دوسرے کا تعلق محمد رسول اللہ میں رسالت سے ہے، جس کا بھی انکار ایمان سے پیدل کر دیتا ہے اس کا بھی انکار ایمان سے پیدل کر دیتا ہے. دونوں کو ملا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کہتا ہے تو ایمان مکمل ہو. تو یہ لا الہ الا اللہ کے بعد کا جو جملہ ہے محمد الرسول اللہ کا, اس جملے کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ بھئی یہ ذات قابل تقدس ہے, قابل احترام ہے, قابل اکرام ہے؟ اس کے لیے بہت سارے پہلو ہیں اور کم از کم 5-6 گھنٹے تو چاہیے جو اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مطلوب ہیں, صرف موضوع کو سمجھانے کے لیے. لیکن اتنا وقت شاید آپ کے پاس ہوگا نہیں کہ میرے آقا کے نام سے عطا کر دے, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اللہ کے نام پر یا اللہ کے نبی کے نام پر اپنے اوقات کو قربان دوں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامتوں میں سے بڑی علامت. کیوں؟ وقت ہمارا دوستوں میں کٹتا ہے, 5-5 گھنٹے نہیں 10-10 گھنٹے بھی کٹ جائیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جب دین کی بات سننے کے لیے, قرآن کی بات سننے کے لیے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ہر آدمی نظر گھڑی پر ہوتی ہے کہ جتنا جلدی چھوٹا اتنا جلدی اچھا ہے. اس واسطے ہمارے اپنے ایمانوں کی کمزوری کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بہت مختصر انداز میں صرف عناوین آپ کو گنا دیتا ہوں. عناوین جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدسات کو سمجھایا گیا. جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے دو زاویے, دو راستے ہیں, دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو جانا جائے یا آپ کو پہچانا جائے محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت, اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پہچانا جائے محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت. اب دونوں کی مثالیں اپنی اپنی جگہ الگ الگ اور جدا جدا ہیں, لیکن وقت خراب ہوگا تو آپ سے چلیے ایسا کرتے ہیں ایک ایک مثال لیتے ہیں جس میں آپ کو جہاں محمد ابن عبداللہ کا عرفان دیا جا رہا ہو وہیں محمد الرسول اللہ کی تسلیم بھی مل جائے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا, میں نبی تھا. کب تھے, کہاں تھے, کیسے تھے؟ فرمایا کہ ان آدم بین الماء والطین, جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا کنت نبیا, میں اس وقت نبی تھا. ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. کس کیفیت میں تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کی آمیزش سے پیدا کیا گیا, جیسا کہ لقد خلقنا الانسان من طین, کہ ایک انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا کہا گیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی درمیانی شکل میں ہیں اس وقت اللہ کے نبی نبی ہیں. یہ جس میں ظاہر کی صورت ہے. اب اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کو ہم نور رسالت کہتے ہیں. کہ اے اللہ کے نبی, اگر آپ جب سے موجود ہیں تو پھر آپ کی ظہور کی کیفیت کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ آپ آیا کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت آدم سے پہلے وجود میں کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز قیمتی ہو اور اس کی قیمت کو بتانے کے لیے ڈائریکٹ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور یہ کہیں کہ صاحب یہ اتنے کی ہے آپ لے لو, کوئی آدمی اس کو سن سکتا ہے, کوئی آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے. اگر یہ اعلان کیا جائے کہ انتہائی قیمتی ہیرا آپ کے شہر میں آنے والا ہے اور انتہائی یعنی بہت اونچی قیمت والا ہے, بڑی مقدار والا ہے, آدمی کی جتنی سکت ہوتی ہے اتنی سکت اپنی جیب میں رکھے جاتا ہے تاکہ کوشش کروں کہ کچھ تو کچھ مل جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے, مثال ہے سمجھنے کے لیے. فرمایا کہ جسد خاکی ہے, کنت نبیا کا لفظ ہے, اور ہمارے یہاں رسالت کی تعبیر نور سے لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ من نور, سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کوئی چیز نہیں بنائی لیکن میرے نور کو بنایا. سب سے پہلے اللہ کا نور, اللہ نور السماوات والارض, یہ جو آیات ہیں یہ صفت ہے اللہ عز و جل کی نور. اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق عطا فرمائی, خلقت دی, یعنی اس کو پیدا فرمایا. اس نور کو ہم نور رسالت کو, جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ من نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ ایک طرف تو نبی کہہ رہے ہیں کنت نبیا، وہ جس میں ظاہر ہیں، ایک طرف خود نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ تو سمجھ جائیے کہ ایک جس میں ظاہر ہے، ایک اس کے اندر پایا جانے والا نور۔ جس میں ظاہر جو ہوتا ہے اس کو محمد ابن عبداللہ کہتے، اور روح باطن جو ہوتی ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آسانی سے سمجھ سک رہے ہیں یا تھوڑا اور آسان کرنا پڑے؟ تفہیم کے لیے یوں سمجھیے کہ عالم ارواح میں حق تعالی جل شانہ نے انتخاب فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہرہ کا۔ مثلا جیسے آپ گھر بنانا چاہتے ہوں، کوئی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہوں، کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ریتی منگاتے ہیں۔ جب ریتی لا لیتے ہیں تو مستری صاحب دیکھ کے بولتے ہیں کہ صاحب یہ ناقص ہے، اچھی نہیں ہے، عمدہ نہیں ہے، یہ قابل نہیں ہے، اس میں لیاقت نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس سے عمارت منہدم ہو جانے کے اندیشے ہیں۔ بولتے نہیں بولتے؟ اچھا صاحب پھر کرنا کیا؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو پھر مستری صاحب رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ جناب ایسا کرتے ہیں، اس کو چھنوا لیتے ہیں، کسی چھان لیتے ہیں۔ اب پھر وہ جی جالی لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر ڈال کے ریتی کو چھانا جاتا ہے، ایک مرحلے سے گزار کر اس کے موٹے 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 جو کنکرے ہوتے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں، کیا کرنا ہوتا، بھرت میں ڈال دو پتھر کے نیچے، ٹھیک۔ اور دوسرا مرحلہ ہے، ارے ابھی بھی انہیں بہت موٹی ہے صاحب، انہیں بھی نہیں چلتی، پھر کیا کرنا؟ اس کو پھر چھانیں گے، اور ایک بار چھان لیں گے، اور ایک بار جب چھانتے ہیں تو اس میں پھر دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک ایک ریتی کا باریک حصہ الگ ہو جاتا ہے، ایک ریتی کا برادہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ریتی کا جو باریک حصہ ہوتا ہے اس سے تو استرکاری کا کام کیا جاتا ہے، اور جو برادہ ہوتا ہے اس سے آرائش و زیبائش کا کام کیا۔ تین مرحلے ذہن میں ہیں۔ پہلا مرحلہ، اللہ عز و جل نے نور کو پیدا فرمایا۔ اب جب نور کو پیدا فرمایا تو وہ نور کس جسد میں ڈالنا چاہیے، کس جسم میں ڈالنا چاہیے؟ ہمارے پاس اگر 100 روپیے کی نوٹ ہو، 500 روپیے کی نوٹ ہو، 1000 روپیے کی نوٹ ہو، ہم اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہوا کہ 100 روپیے لے کر باہر نکلتے، کوئی چھین لے گا، کوئی ڈرا دے گا، کوئی دھمکا دے گا، اور یہ ناعقل ہے، کم فہم ہے، پھاڑ دے گا، جلا دے گا، گما دے گا۔ آپ اس کو 100 روپیے نہیں دیتے، اللہ عز و جل اپنا نور کسی کو دے رہے ہوں تو ایسی دے دیں گے یا چھان پھٹک کے دیں گے؟ اسی چھنی میں چھانا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علم الہی۔ اس علم الہی میں حق تعالی جل شانہ نے چھان لیا، نچوڑ لیا اور نکال لیا۔ جو حصہ وہ تھا جس میں کوئی قابلیت نہیں تھی، کوئی لیاقت نہیں تھی، کوئی استعداد نہیں تھی، وہ امتیں کہلائیں، اس کو نیچے ڈال دیں، تاکہ اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ اس کو نبوت دی جائے، اس کو رسالت دی جائے، یا کہ اس میں میرا نور ڈالا جائے۔ تو دو حصے ہو گئے، ایک تو موٹا کنکر جو امتوں کے نام سے الگ ہو گیا، دوسرے باریک ریتی تو ہوئی لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے اس نور کو سمانے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ اللہ جو ہیں وہ اکبر ہیں۔ تو کہتے نہیں کہتے اذانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ اللہ کی ذات بڑی تو اللہ کی صفات کیا ہوں گی؟ جیسے اللہ کی ذات بڑی ویسے اللہ کی صفات بڑی، تو اللہ کی ذات بڑی تو اللہ کی صفت نور بھی بڑی۔ اب سمجھ لیجئے کہ جو چیز سب سے زیادہ بڑی ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ مقدس ہو، سب سے زیادہ محترم ہو، سب سے زیادہ مکرم ہو، سب سے زیادہ معزز ہو، تو وہ سب کو نہیں دی جاتی، اس کی قابلیت دیکھ کر اس کو دیا جاتا ہے۔ مثلا وہی اگر آپ کا 10-15 سالہ بچہ آپ سے کہے کہ ابا جان مجھے یہ 100 روپیے کی ضرورت ہے، تو میں اس سے اپنی پنسل اور قلم کی خریداری کر لوں گا، اپنی سلیٹ خرید لوں گا، اپنی کاپی خرید لوں گا، اور ایک آدھ چاکلیٹ بھی خرید لوں گا، آپ وہ 100 روپیے اس بچے کو دے دیتے کہ نہیں دے دیتے؟ بھائی میرا بچہ ہے، 10 سال کا ہے، صاحب شعور ہے، اب اس کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو دینا تو چاہیے۔ اب اس ضرورت کی تکمیل کے لیے باپ اس کو 100 روپیے دے دیتے، پھر اس کو ہی 500 روپیے نہیں دیتا، اس سے بڑے کو 500 بھی دے دیتا ہے۔ اب اگر بیوی ہی پوچھے تو 1000 روپیے بھی دینے کو تیار ہو جاتا، اور اگر اس سے بھی زیادہ ماں اگر پوچھے تو ممکن ہے کہ 100 تو یہ پورے ملا کر 100, 500 اور 1000 کی ساری نوٹیں دے دے کہ پھر ماں پھر ماں۔ اب باپ پوچھے تو کہا کہ میرا اپنا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ لے لیجیے, آپ کا میری جان پر آپ کا حق ہے. کیوں کہہ رہا ہے, ہر ایک کے مراتب اور درجات الگ الگ ہیں اور ہر ایک کی لیاقت و قابلیت و صلاحیت جدا جانا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی طرف اللہ عز و جل نے نظر فرمائی, کسی میں قابلیت نہیں دیکھی, استعداد نہیں دیکھی, صلاحیت نہیں دیکھی کہ اپنا نور اس جسم میں ڈالو, لہذا پھر اس میں چھانا, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات قدسیہ کو الگ کیا, رسولوں کی ذوات کو الگ کر لیا. ایک ہے نبی, نبی کہتے ہیں جو رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر ہی خود عمل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے. دوسرا ہوتا ہے رسول, اور رسول میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتا ہے. جب اس تیسری چھلنی میں چھان لیا, اب رسولوں پر نظر کی کہ کیا ان سب کو یہ نور دیا جا سکتا ہے, کہا کہ نہیں ان سب میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نور دیا جائے, اس میں سے بھی چنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ظاہر منتخب کیا گیا اللہ عز و جل کے نور کے دیے جانے. پہلا مرحلہ سمجھ میں آ گیا, ایک ہے اللہ کے نور کو اللہ جس میں ظاہر میں ڈالنا چاہتے ہیں, جس میں ظاہر میں ڈالنے کے لیے نور قیمتی ہے, مقدس ہے, محترم ہے, معظم ہے, مکرم ہے. اب وہ نور جس جسم میں ڈالا جائے گا, وہ جسم چنا جائے گا یا ایسے ہی دے دیا جائے گا صلاحیت دیکھے بغیر؟ ہم اور آپ ادنا عقل رکھنے والے, ادنا شعور رکھنے والے, ادنا فہم رکھنے والے, یہ جب تک نہیں دیکھ لیتے کہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت پائی جاتی ہے یا نہیں, اس وقت تک اس چیز کو اس کے حوالے نہیں کرتے, تو حق تعالی جل شانہ کیسے دے دے. پھر حق تعالی جل شانہ نے انتخاب فرمایا جیسے خاکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اس کے اندر اپنا نور ڈالا جائے. یہ ہوا پہلا مرحلہ. اب جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ دیا تو اس کے اندر اس نور کو منتقل کیا, اور پھر وہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن میں پہنچے, پھر اس کے بعد قابیل اور حابیل کے واسطوں سے دنیا کے اندر معرفت ہوئی اور پہچانت ہوئی, اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے, اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات میں یہ تاریخ ملتی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہے کہ آپ نارے نمرود میں ڈالے گئے, سب واقعہ جانتے ہیں اس لیے تفصیل نہیں سناتے, اس کا بہت نچوڑ سنا دیتا ہوں جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا, سبھی جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے نارے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. کیوں نہیں جلایا؟ کیوں نہیں جلایا؟ مجھے یہ بتاؤ, کیا اللہ کا نور بھی کبھی جل سکتا ہے؟ اللہ کا نور کبھی نہیں جل سکتا. اور اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے, تو پھر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. کیوں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے. انہوں نے کیا طے کیا؟ فرمایا کہ لولا فلما خلقت الافلاک, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو بنانا منشا نہ ہوتا, نہ یہ زمین کا نقشہ بنتا, نہ آسمان کا نقشہ بنتا, اور نہ یہ ہواؤں کے جھٹکر چلتے, اور نہ بارشوں کا نظام چلتا, نہ سمندروں میں پانیوں کے موجے مارنے کے نظام کو تم دیکھتے, اور نہ پھر یہ کائنات کے لیل و نہار کا نظام آپ دیکھتے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ہے, اس لیے یہ سب کچھ بنایا گیا. یہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ اب آپ کو حدیث قدسی دیکھنی پڑے گی. یہ آسمان نہ بناتے, نہ زمین بناتے, نہ ہمیں بتاتے کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے, اچھا عمل کرو جنت میں جاتے, برا عمل کرو جہنم میں جاتے, تو بولنے کی ضرورت اتنی تھی, یہ بناتے نہیں تو قصہ ختم ہو جاتا. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا, اس خیال کی تردید حدیث قدسی کرتی. فرمایا کہ کنت کنزم مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا, احببت, میں نے چاہا, اللہ اپنی چاہت کا اظہار کرے کہ میں پہچانا جاؤں, لوگوں میں معروف ہو جاؤں, لوگ مجھے جانیں, مجھے پہچانیں. اللہ اپنا عرفان دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انتخاب فرما رہے تھے. تو جو آدمی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے گا وہ کبھی اللہ کو نہیں پہچانے گا، وہ عارف نہیں ہو سکتا، وہ ناقص ہو سکتا، وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہو سکتا. جب تک رسول اللہ کو نہ پہچانے وہ عارف نہیں، جب رسول اللہ کو پہچانے گا اللہ پاک خود سمجھ میں آئے. اس لیے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ اللہ کی پہچانت دینے کے لیے، ان کی معرفت دینے کے لیے، ان کا تقرب بتلانے کے لیے. اب بات سمجھتے چلیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ہیں اس وقت آپ کی پہچانی سے چمک رہے ہیں، اللہ حضور کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو پھر جب حضرت ابراہیم کی پشت میں ہیں تو ابراہیم کو جلا دیتی آگ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وجود میں آتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے آگ نہیں جلاتی کیونکہ مشیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشت ابراہیم میں موجود. آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، سبھی جانتے ہیں، انہوں نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے دعائیں علماء لکھ کے دیتے ہیں کہ پڑھتے رہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں، آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں. ایک اور روایت ملتی ہے عبرانی کی کتب میں، فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا ما عینی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دو پانیوں کا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دو پانیوں کا. حق تعالی جل شانہ نے فرمایا اتیتو، میں نے آپ کو دے دیا. کیسے دیا؟ فرمایا ایک پانی اسماعیل کی صورت میں زمزم کی صورت میں ملا، دوسرا پانی محمد الرسول اللہ کے نام سے کوثر کے نام سے ملا. انہوں نے سوال کیا، اللہ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ اے ابراہیم تمہارے ہی واسطے اور ذریعے سے اس جسم سے نکال کر دوسرے جسم میں، پھر اس جسم سے نکال کر تیسرے جسم میں، یہاں تک کہ کائنات میں اس کو وجود دیا جانا ہے، لہٰذا آپ کو ہم اولاد دیتے ہیں. اولادیں دی تو دو دی، ایک کا نام رکھا اسماعیل. ان کا نام اسماعیل کیوں رکھا پتا ہے؟ عبرانی میں کہتے ہیں اسماع کا مطلب ہے جس کی دعائیں سن لی گئیں، یہ فعل کے اعتبار سے منفعل بن جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ دعا جو سن لی گئی ابراہیم کی، یعنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما، اللہ نے فرمایا کہ تجھے اسماعیل کی صورت میں دے دی. تو حضرت اسماعیل دعا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے ان کا نام ہی رکھ دیا اسماعیل. یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے سن لی، یعنی اللہ نے دعا سن کر مجھے اولاد عطا فرما دی، اس لیے اس نام کو ان کے نام کے اندر یہ معنی بتایا گیا. پھر ایک مرحلہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، حاجرہ کو اور اسماعیل کو وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ دینا، اور چھوڑ دیا. پھر تیسرا مرحلہ آیا، فرمایا کہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ گئے اس وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں. کوئی آدمی اپنے باپ اپنے بیٹے کو، کوئی باپ اپنے ہاتھ سے قتل بھی کر سکتا ہے. یہ اصل میں امتحان محبت ہے، ایک قاعدہ کلیہ یہاں سے بنتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کریں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ آزمائے جائیں، دیکھے جائیں. اگر کوئی دعویٰ کرے مجھے اللہ سے محبت ہے وہ آزمایا جائے گا، کوئی دعویٰ کرے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے تو وہ پہچاننے کے لیے جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، پھر کہیں جا کے تو کھلے گا کہ اصلی تھا کہ نقلی. سبھی جانتے ہیں لیلا اور مجنو کا قصہ بڑا معروف ہوا تھا. کہتے ہیں کہ مجنو ایک عاشق تھا اور اس نے لیلا پر اپنی جان نشاور کرنے کے عہد و پیمان کر لیے. ایک وقت بھی آیا کہ لیلا نے جنگل میں وہ رہتا تھا تو اس کو روٹی دینے کا انتظام کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ کھاتا نہیں تھا پیتا نہیں تھا، ایک دیوار سے لگ گیا تھا، ایک جھاڑ سے لگ گیا تھا جس سے دیمک لگ گئی تھی، اور دیمک لگی بھی تو ایسی لگی کہ اس کا جسم ظاہر ہی نہیں ہوتا. ایک دوسرا آدمی بھولے بھٹکے اس راستے میں پہنچ گیا، بھٹک کر راستہ بھول کر اب وہ وہاں رہنے لگا، تو خادمہ سمجھی کہ یہی مجنو ہیں، لہٰذا اس کو وہ دودھ کا پیالہ دینے لگ گئے. ایک وقت آیا کہ اسی نے کہا کہ مجنو لیلا کو تمہارے خون کی طلب ہے، لہذا ایک پیالی خون دے دو، جس میں سے تم روزانہ دودھ پی رہے ہو اسی ایک پیالی بھر کے خون دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اصلی نہیں ہوں، میں نقلی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آزمائش آتی ہے اس وقت راز کھلتا ہے کہ عاشق اصلی ہوتا ہے یا نقلی ہوتا ہے۔ درد ڈھونڈ ڈھونڈا کہ پھر اصلی عاشق کے پاس پہنچی اور کہا کہ مجنو نے چاہا ہے، تمہارا ایک پیالہ خون چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اس جسم میں ایک قطرہ بھی ہو تو۔ اصلی جو عاشق ہوتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں قاعدہ اللہ دے رہے ہیں کہ جو محبت کا دعویٰ کرے گا اس کو قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، جب تک اس کی آزمائش نہیں ہو جائے گی وہ اپنے دعوے میں حقیقی نہیں۔ قاعدہ کیا دیا؟ فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ ابراہیم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا پہلا امتحان یہ دیا، نعرہ نمرود میں کودنے کا حکم دیا، کود گئے لیکن اللہ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا امتحان وادی غیظی ذرا میں اولاد کو چھوڑ دو، توڑ دیا، اللہ کی محبت کا امتحان، اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ تیسرا امتحان یہ کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ آسان بات نہیں۔ آدمی اپنے آپ تک، اپنی ذات تک بڑا متحمل مزاج ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی آئے اور مجھے گالی دے، ممکن ہے میں برداشت کر جاؤں، لیکن کوئی آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارا باپ ایسا، تو کیا میں اس کو تحمل کر جاؤں، کیا میں برداشت کر لوں؟ یا کوئی آئے اور آ کر میری بیوی کے بارے میں یا میرے بچوں کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، تو کیا میں خاموش ہو جاؤں؟ تو اس کا کوئی نہ کوئی دو بدو جواب تو چاہیے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی خود میں متحمل مزاج ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس سے ہٹ کر وہ جس سے چلا ہے یا اس سے جو چلا ہے، یعنی اپنے باپ دادا یا اپنی آل اولاد پر جب کوئی بات بنتی ہے، تو آدمی سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ اس وقت میں اصل امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ امتحان ابراہیم کا اصل امتحان تھا کہ اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ حضرت اسماعیل بھی امتحان دینے کو تیار ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنا گلا کٹانے کو تیار۔ فرمایا کہ حضرت اسماعیل لٹا دیے گئے۔ جس انداز میں تو خود حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اے ابا، میری آپ سے چار گزارشیں۔ فرمایا کہ بیٹے، بیان کر دو تمہاری کیا گزارش ہے، تاکہ میں تو اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوں، لیکن شفقت فطری کہیں آپ پر غالب نہ آ جائے، اللہ کی محبت کے امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤ، لہذا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ دوسری یہ کہ میں بہت چھوٹا ہوں، ممکن ہے کہ کاٹتے وقت میں میرے ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، جس سے کاٹتے ہوئے مجھے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، اس لیے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دی۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں ڈال دو، کہ جب میں رب کے یہاں قربانی دے رہا ہوں رب کے نام پر، تو حالت سجدہ میں اس کا کیوں نہ تقرب حاصل۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب میں ذبح کر دیا جاؤں تو میرا کرتا لے جا کر میری امی کو دے دینا، اور یہ کہنا کہ ایک بیٹے نے اللہ کے نام پر اپنے آپ قربان کر۔ یہ چاروں باتیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے، مجھے منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی، چھری بھی تیز کر لی، اور ان کی پشت پر ان کے ہاتھ بھی باندھ دی، اور سجدے میں ڈال دیا، اور گردن پر چھری چلا رہے۔ ادھر یہ چھری چلا رہے ہیں، وہ چھری کاٹتی نہیں، چھری نہیں کاٹتی۔ یہاں اصل مسئلہ ہے جو میں سیرت کے عنوان سے بیان کروں۔ چھری کیوں نہیں کاٹ دی؟ حضرت ابراہیم نبی اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ چھری کاٹ دی کیوں نہیں؟ چھری نے پلٹ کے پوچھا، ابراہیم یہ بتاؤ کہ آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے پلٹ کے پوچھا، ابراہیم بتاؤ آگ نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، میرے رب نے کہا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس واسطے وہ نہیں جلاتی۔ فرمایا کہ آگ کو کتنی مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ کہا، یا نار کونی بردا و سلاما، اس لیے آگ نے نہیں جلایا۔ اور آپ نے مجھے کتنی بار کہا کہ میں کاٹوں؟ ایک مرتبہ کہا۔ اے ابراہیم، جان لیجئے کہ میرا رب مجھے 70 مرتبہ کہتا ہے کہ اسماعیل کا بال بکانا۔ ایک بار، ایک اور روایت میں آیا ہے، جبرائیل کو بلایا اللہ عز و جل نے، حکم فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، اگر چھری نافرمانی پر آئے اور اسماعیل کا ذبح کرنے کو تیار ہو جائے، تو یاد رکھو اگر اسماعیل کا بال بھی کٹا تو دفتر ملکوت سے تمہارا اخراج کر دیا جائے۔ اے اللہ، اس لیے انبیاء بھی آئے، حضرت شیس بھی تھے، حضرت شعیب بھی تھے، حضرت یوشع بن نون بھی تھے، اور بھی دیگر انبیاء تھے، کسی کو آروں سے چیر دیا گیا، کسی کو جی تلواروں کی چھاؤں میں لے لیا گیا، کسی کا گلا ذبح کر دیا گیا، کسی کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اسماعیل کو بچاتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو وجہ بتاؤں تو تعجب ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی مشیت میں ایک نور کو کائنات میں وجود دینا ہے، اللہ کی مشیت میں ایک نور کو کائنات میں وجود دینا ہے، جب تک وہ نور ظاہر نہیں ہوگا، وہ نور جس کی پشت میں ہوگا اس کی حفاظت رب ذوالجلال کرے گا۔ اے اسماعیل، تمہاری پشت میں نور محمد ہی موجود ہے، اس واسطے تم ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو ایک امتحان تھا، یہ تو ایک آزمائش تھی، یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا تم اللہ کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو یا نہیں، کیا تمہارا باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تیار ہے یا نہیں، تمہارے اندر کہیں باپ بیٹے کی محبت آئے گی یا رب کی محبت آئے گی۔ اس آزمائش کے لیے تمہیں ایک کام دیا گیا تھا، باقی تمہارا اللہ تو اسے ذبح کرنا نہیں چاہتا، اور اس وقت میں جنت سے دمبا اتارا گیا اور اس کی قربانی دی گئی۔ یہ بات یاد رکھی، سیرت کے عنوان حضرت ابراہیم کو آگ کیوں نہیں جلایا، پشت میں نور محمدی ہے، حضرت اسماعیل کو کیوں ذبح نہیں کیا، پشت میں نور محمدی ہے۔ یہ بات آگے بھی ایک مرتبہ اور آئے گی۔ وہاں سے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر بات آئے، اور ایک زاویہ اس میں یہ بنتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں کتنے نبی آئے، تاریخ کہتی ہے کہ صرف ایک اسحاق کی ذریت میں 80,000 انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ 80,000 انبیاء صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت۔ اگر آپ غور کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں تنہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا کہ اے اللہ، آپ کی ذات تو عدل ہے، آپ انصاف کرنے والے، میانہ روی کو اختیار کرنے والے، سب کو برابر برابر دینے والے، اگر اسحاق کو آپ نے 80,000 نبی دیے تو پھر اسماعیل کو بھی کچھ نبی اور دے دیتے، تاکہ پڑھنا برابر برابر اور بھاری بھاری ہو جاتا۔ تو مجھ پر انشراح صدر یہ ہوا کہ ذرا غور تو کرو، ان سارے انبیاء کی محنت کدھر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کدھر ہے؟ پورے نبیوں کی امت ملا کر اتنی نہیں جتنی تنہ تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فرمایا کہ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کے اعلائے کلمت الحق کی دعوت، یہ پوروں کی محنت ایک طرف، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلائے کلمت الحق کی محنت ایک طرف، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی زیادہ مقدس و محترم ہے، ان 80,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ۔ اسی لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یوں تو اونچے سے سب انبیاء، ان سے اوپر حبیب خدا۔ یوں تو اونچے سے سب انبیاء ہیں، ان سے اوپر حبیب خدا ہیں۔ اصل میں اس نے یہ مضمون سمجھا رہے ہیں کہ 80,000 کی انبیاء کی محنت ایک طرف ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایک طرف۔ اب آگے چلیے، اللہ عز و جل نے انتقام فرمایا، بھائی اگر دیر ہو رہی تو روک دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کا نور مقدس و محترم و مکرم ہے، تو جس جسد میں وہ نور ڈالا جانا ہے وہ قابل ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، قابل استعداد ہونا چاہیے، استطاعت والا ہونا چاہیے، یا ایک ان سب سے پیدل ہونا چاہیے۔ آپ کی خود عقل یہ کہے گی کہ ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اندر شعور دیکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو ایم ایل اے بنانے کا ارادہ کر لیا، آپ نے کسی کو ایم ایل اے بنانے کا ارادہ کر لیا، یا کسی کو اپنا امیر چن لیا۔ مجھے بتائیے کہ کیا اس مجمع میں سب کو امیر بنا لیا جائے گا؟ سب کو امیر بنا لیتے ہیں، یا اس مجمع میں سے سب کو ایم ایل اے بنا دیتے ہیں؟ سب ایم ایل اے نہیں بن جاتے، سب امیر نہیں بن جاتے، تو پھر کون بنتا ہے؟ بھائی اتوں میں سے ہاں یہ صاحب قابل ہیں، بھائی ان کو امیر بنا دے، پھر اس کے بعد میں اتوں میں سے صاحب یہ صاحب قابل ہیں، ان کو ایم ایل اے بنا دے۔ اتوں میں ایک کئی کو سن رہے ہیں بھائی۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ اتنے افراد میں وہ شخص سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ فائق، سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ استعداد والا، سب سے زیادہ استطاعت والا، سب سے زیادہ صلاحیت والا ہے، اس واسطے وہ امارت کے لیے چن لیا گیا، یہ حکومت کے لیے چن لیا گیا۔ چن لیے جاتے نہیں جاتے؟ اللہ عز و جل کے نور سے بھی زیادہ کوئی مقدس تھا جہاں؟ جب ان سے زیادہ مقدس کوئی نور نہیں، ان کا ہی نور مقدس ہے، تو پھر وہ نور جس جسم میں جارا جا رہا ہے وہ چنا جائے گا یا ایسے ہی چنا جائے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ چن لیا۔ میں نے وہ بھی بتایا کہ عالم ارواح میں کیسے چنا گیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک آدمی فقیر ہے، انتخاب کی جو بات ابھی مثال میں بیان کی اسی کو غور سے سنیے۔ ایک آدمی ہے فقیر ہے، اس کا کام دست سوال دراز کرنا، آپ اس کو ایم ایل اے بنا دیتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں فقیر ابن فقیر, فقیر کا بیٹا ہے تو فقیر ہی ہوگا. اور اگر کوئی آدمی کم درج یعنی اس کی حیثیت متوسط ہو یعنی زیادہ اونچے گھرانے کا نہ ہو, کیا آپ اس کو کوئی ایک عہدہ دے دیتے ہیں, کیا امارت دے دیتے ہیں, کیا اس کو آپ خلافت دے دیتے ہیں, یا یہ کہ اس کو آپ جو ہے اپنا ایم ایل اے یا ایم پی منتخب کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب نہیں اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا یہ کہ اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے اور وہ قابلیت اور لیاقت نہیں ہے, یہ لہٰذا اس سے نہیں دیا جاتا. پھر لیاقت اور قابلیت کس میں پائی جاتی؟ ہمارا اور آپ کا جو ضمیر ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی ایک آدمی فقیر کے گھر میں پیدا ہوگا تو فقیر کہلائے گا, ایک آدمی متوسط گھرانے میں پیدا ہوگا تو متوسط گھرانے کا ایک عام آدمی کہلائے گا, ایک آدمی وہی ہے کہ نواب کے گھر میں پیدا ہوگا, آپ کیا کہتے ہیں صاحب یہ نواب زادے ہیں, شاہزادے ہیں, امیر زادے ہیں اور ان کو القابات سے نوازا جا رہا ہے. تو جو آدمی پہلے ہی سے اس درجے پر فائز ہو, اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی درجے پر پہنچنے کی صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے, اور اس کے جسم ظاہر کی اس طرح تربیت ہوتی ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا حامل ہو جاتا ہے. فقیر کا باپ جو فقیر ہوگا بیٹے کو کیا سکھائے گا؟ فقیری یعنی مانگنا سکھائے گا. متوسط گھرانے کا جو آدمی ہوگا بیٹے کو کیا سکھائے گا؟ اپنی استعداد کے مطابق اس کو اتنا ہی سکھائے گا کہ بھائی مال تجارت کو یوں لگاؤ, یوں انویسٹ کرو, یوں اتنا کماؤ. اور ایک آدمی نواب ہے تو اپنے بیٹے کو کیا معمولی تاجر بنائے گا یا نواب بنائے گا؟ ظاہر ہے کہ نواب بنائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ نوابی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے نواب کی اولاد ہونا ضروری. تو میرے آقا دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین بنا کے بھیجے جا رہے ہیں, سید الاخرین بنا کے بھیجے جا رہے ہیں, سید الرسل بنا کے بھیجے جا رہے ہیں, سید الانبیاء بنا کے بھیجے جا رہے ہیں. ایسی بھیج دیں گے کسی بھی گھر میں, اس گھر کو بھی چنی جائے, اس گھر کو بھی چنا جائے. فرمایا اللہ عز و جل نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا. بنو ہاشم کے ایک معنی ہے حشمت والا, چاہو حشمت والا. نبی کو چاہو حشمت والا بنانا تھا, ان کے جسم ظاہر میں وجاہت اور ان کے جسم ظاہر میں حشمت کے اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے چاہو حشمت والے خاندان میں اللہ عز و جل نے پیدا فرمانا منظور فرمایا. ایک بات. دوسری بات, بنو ہاشم کے معنی آتے ہیں خدمت کرنے والا. خدمت سے یہاں مراد حجاج کی خدمت کرنا ہے, کوئی عام خدمت نہیں ہے. میرے آقا حجاج کو حج کرنے کے طریقے کی تعلیم دینے کی خدمت کرنے والے. تو کس گھر میں پیدا کرنا چاہیے؟ جو حاجیوں کا پہلے سے خدمت گزار ہو, گھر میں پیدا ہوں گے کوئی اور گھر میں پیدا ہوں, اس واسطے بنو ہاشم کا انتخاب کرو. ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو قبیلہ چنا, اب خاندان کی باری آتی. آپ کا خاندان قریشی کہلاتا ہے. قریشی کا اصل جو مصدر ہے وہ قرش, قرشن. قرش کے معنی آتے ہیں مستقل مزاج. اللہ سے زیادہ علیم و خبیر کون ہے یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے. جہاں عرفان رسول مل رہا ہے وہاں عرفان رب مل رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اللہ سے زیادہ علیم و خبیر نہیں, دنیا کے اندر نہیں. فرمایا کہ اللہ علیم, اللہ خبیر, اللہ جانتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں, خبردار ہیں کہ یہ جو دین ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے استبداد کے پہاڑ توڑے جائیں, انتہائی مشقتوں میں ڈالا جائے. اب واقعات بے شمار ہیں, وہ سب نہیں سنا کے اشارہ دیتا ہوں. آپ نے سنا میرے آقا پر کچرا ڈالا گیا, آپ نے سنا میرے آقا پر کیچڑ ڈالا گیا, آپ نے سنا میرے آقا کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نے سنا میرے آقا کو طائف کے میدانوں میں پتھر لگائے گئے, آپ کو تانے دیے گئے, آپ کو دیوانہ کہا گیا, آپ کو مجنوں کہا گیا, اور عہد کی وادیوں میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر قدم پیچھے ہٹ جاتا تو دین کیسے آگے بڑھ جاتا؟ اگر قدم پیچھے ہٹ جاتا دین کیسے آگے بڑھ جاتا؟ یہ دین کیوں بھیجا گیا اور یہ کیسے بھیجا گیا؟ یہ دین کامل بنا کے بھیجا گیا, اکمل بنا کے بھیجا گیا, مکمل بنا کے بھیجا گیا. اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کیسے پتا چلا؟ خود ہمارے آقا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق تعالی جل شانہ نے ایک محل تعمیر فرمایا, وہ محل قصر نبوت کہلاتا ہے. تعالیٰ جل شانہ نے ایک محل تعمیر فرمایا, اور یہ حدیث قدسی ہے, الاحادیث القدسیہ ایک کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, دیکھنا ہو تو دیکھ. فرمایا کہ اللہ نے ایک محل تعمیر فرمانے کا ارادہ فرمایا, اس کو قصر نبوت کہا جاتا ہے, اور اس قصر نبوت کی اینٹیں ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ. انبیاء کی اینٹوں سے اللہ قصر نبوت کی تعمیر فرما رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس کی آخری اینٹ ہوں, میں لگا دیا گیا, قصر نبوت مکمل ہو گیا, کوئی اور چیز اس میں لگائیں گے تو زائد برزاد ہوگی. یعنی قصر نبوت میں جو جو چیزیں لگانے کی تھی وہ اللہ نے لگا دی, اس کی آخری اینٹ میں ہوں, اب اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں لگ سکتی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا, جاہل ہوگا, کاذب ہوگا, جھوٹا ہوگا, مکار ہوگا, فریبی ہوگا, لعین ہوگا, شیطان کی ذریت سے ہوگا, لیکن سچا نہیں ہو سکتا. نبی کی امت میں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس نبی کی امت میں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی لیے فرمایا تعالی جل شانہ نے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے, تو اس کا جو فاؤنڈیشن رکھا جا رہا ہے یا اس کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ اب اس پر کتنی ہی تعمیرات ہوتی رہیں قیامت تک اس بنیاد پر اثر نہ پڑے, ختم نبوت کی ذات پر اثر نہ پڑے. تو فرمایا کہ اس واسطے حق تعالی جل شانہ کو پتہ تھا کہ یہ راستے میں مشاکل آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, بلکہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے, تو اس وقت میں اس دین کو پھیلانے کے لیے استقلال مزاجی کی ضرورت ہوتی, اور اس جسم کے اندر جس میں نور محمدی ڈالا گیا, اس جسم کے اندر حق تعالی جل شانہ استقلال مزاجی کی صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہتے تھے, اس واسطے آپ کو پیدا فرمایا قریش میں, جس کے معنی ہے استقلال مزاجی والا, مستقل مزاج. قرشیم آپ کے ایک ناموں میں سے ایک نام یہ بھی آتا. اس سے ہٹ کر اور آگے چلیے, اللہ عز و جل نے قریش کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے, اس میں خاندان چنا تو عبد المطلب کا چنا. عبد المطلب کو کیوں چنا پتا ہے؟ مطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب براری کرنے والا, انسان کو انسان کی چاہت پوری کرانے والا, یعنی وہ چاہت ابدی ہو, ہمیشہ کے لیے ہو, ناقص نہ ہو. اور پھر ایک اور معنی نکلتے ہیں سید والا, سرداری والا, قابلیت والا. اب میرے آقا کو سب سے زیادہ قابل بنانا تھا, سب سے زیادہ لائق بنانا. نور تو اپنی جگہ قابل ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, نور اپنی جگہ قابل ہے, اپنی جگہ باصلاحیت ہے, لیکن جب جسم انسان کو ملتا ہے, ایک آدمی کے پاس علم ہو, ایک آدمی کے پاس علم تو ہو لیکن اس کے اندر صلاحیت نہ ہو, تو کیا وہ جسم کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ علم ہو, صلاحیت نہ ہو تو جسم کام کے لائق نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی کے اس جسم کے اندر سرداری کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے, قیادت کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے, اور اس یعنی لوگوں کی مطلب براری یعنی ابدی خواہشات یعنی جنت میں پہنچانے والے راستوں کو دکھانے کے لیے اس جسم کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کیا جانا تھا, تو عبد المطلب کا گھرانا تھا. پھر عبد المطلب کے بھی بہت سارے بیٹے ہیں, 10-12 بیٹے اس کے نام آتے ہیں, مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے, کسی کا نام عبدالعزہ ہے, کسی کا نام عبد منات ہے, کسی کا نام ابو لہب ہے, کسی کا نام حمزہ ہے, کسی کا نام عباس ہے, اسی طرح اور 2-3 نام اور ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ ہے. عبداللہ کے مطلب لات کا بندہ, عبدالعزہ کا مطلب عزہ کا بندہ, عبد منات کا مطلب منات کا بندہ, ابو لہب کا مطلب تو آپ بہتر جانتے ہیں, تبت یدا ابو لہب ابی لہب آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, اور حمزہ اور عباس کا مطلب بھی شیر اور چیتے کے معنی سے آتے ہیں, لیکن کوئی ایک معنی ایسے نہیں ہے جس کی نسبت اللہ سے ہوتی. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس نام کا اللہ انتخاب فرما رہے ہیں اس بات کے لیے کہ اس جسم سے جو جسم ظاہر ہوگا وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہوگا, غیر اللہ کا بندہ نہیں ہوگا. پہلی دلیل. دوسری دلیل یہ ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, لات و منات و عزا کے بندوں کے گھروں میں نہیں پیدا. عبداللہ کا انتخاب فرمایا. جب حضرت عبداللہ کا بھی انتخاب ہو گیا تو اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں عبد المطلب نے نظر مانی, نظر یہ مانی تھی کہ اے اللہ میرے پاس اگر 10 بیٹے ہو جائیں اور میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو اس میں سے میں ایک کو آپ کے نام سے ذبح کر دوں گا, اور اس کی نام کی نسبت ہی آپ کے ساتھ جوڑ دوں گا. یعنی اسی لیے عبداللہ نام رکھا گیا تھا کہ یہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جانے والا ہے، اگر یہ جوان ہو گئے تو ان کو ذبح کرنا۔ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ذبح کرنے کی باری آ گئی۔ اب ذبح کرنے کے لیے جب لیٹا رہے ہیں تو اس وقت کی بات سنی ہے۔ ایک اور واقعے کو اگر آپ پہلے سے سنیں تو یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ عبد المطلب نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ایک گھر میں۔ اب اس زمانے میں عربوں کا رواج تھا استزائج نکاح کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا تو اس لڑکی نے نکاح کے بارے میں یہ کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا تم پہلے سے منکوحہ ہو، متزوج ہو؟ انت متزوج ولا غیر متزوج، آپ متزوج شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ انہوں نے کہا انا متزوج، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں سوچ کے کل جواب دوں گی۔ اس کے بعد دوسرے دن یہ گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ہاں کر دے، اور پھر تاریخ طے کرنے کے لیے کچھ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے گئے۔ اس لڑکی نے دیکھ کر کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ دوسرے دن نہیں، چند دنوں کے بعد، یا ایک آدھ مہینے کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریخ تو الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، تاریخ کا پتہ نہیں رہتا کہ کب کون سی تاریخ کون محرک بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینے دو مہینے کا فرق ہوا ہو۔ جب اس کے پاس دوبارہ پہنچے تو اس لڑکی نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ اس لڑکی نے کہا کہ عبد المطلب، مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا جو نکاح ہو چکا تھا وہ بیوی حاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسا پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تھے، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اور وجہ سنو کیوں نکاح کرنا چاہتی تھی۔ نکاح اس لیے کرنا چاہتی تھی، تمہاری پیشانی میں ایک نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ جس کی پشت میں ہوگا اس کی پیشانی سے چمکتا رہے گا، چنانچہ میں نے دیکھا آپ کی پہچانے سے وہ نور چمک رہا ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ کے گھرانے میں نبی پیدا ہوگا، اس لیے میں یہ چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح کر لوں، لیکن اب نکاح سے انکار کرتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب نور چمکتا تھا اب چمک نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اس وقت حامل ہے۔ انہوں نے کہا بات سچ، انہوں نے کہا کہ بات سچ، اس وقت حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب عبد المطلب کے پیشانی میں تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور کی صورت میں چمکا کرتے۔ اب جب ذبح کرنے کی باری آ گئی، اب اس بات کو سوچئے، جب ذبح کرنے کی باری آ گئی، نظر پوری کرنا ہے، قسم پوری کرنا ہے، خود قرآن میں بھی اس کا اشارہ ہے، ولیو کو نو رہا ہوں، آپ اپنی نظروں کو اللہ کے نام پر جو مانتے ہو اس کو پورا کیا کرو۔ اب اس نظر کو پوری کرنے کی باری آ گئی تو عبد المطلب نے عبداللہ کو زمین پہ لٹا دیا، اور ذبح کرنا چاہتے ہیں اس وقت کے جو راہب ہیں، شام کا، عراق کا، اور اس سے ہٹ کر مکے کا ایک راہب، اور یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے عبد المطلب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ میں اللہ کے عذاب کو دعوت دوں؟ میں تو اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے نام پر جو نظر مانی تھی اس نظر کی تکمیل کر رہا ہوں، یہ تو خوشی کی بات ہے، غم کی بات نہیں ہوتی، یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہوتی۔ تو ان راہبوں نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک نور تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا، وہی نور عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ تمہارے گھرانے میں نبوت چل رہی ہے اور یہ عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا، اگر تم اس کو ذبح کرو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس نور کی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے پریشان ہو کے پوچھا کہ کرنا کیا چاہیے، پھر انہیں راہبوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس وقت میں ایک خون کا بدلہ، خون کا جو فدیہ، خون بہا جو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 اونٹ اس کے نام پہ دے، مثلاً کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو اس کا خون بہا یہ ہوتا تھا کہ 10 اونٹ اس کو دے دیتے تھے، تاکہ 10 اونٹ اس کے نام پہ قربان کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے یہاں یہ مقبول ہے یا غیر مقبول کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ قرعہ ڈال لو۔ قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ کا نام ایک طرف، نام نکلا عبداللہ، 20 اونٹ ایک طرف، نام عبداللہ کا، نام نکلا عبداللہ کا، 30 ایک طرف، نام نکلا عبداللہ کا، یہاں تک کہ جتنے بیٹے تھے 10، اتنے ڈال دیے 10 کے 10، یعنی 100 نام قرعے میں اونٹوں کے اور ایک نام عبداللہ کا، تب کہیں جا کے نام نکلا اونٹوں کا۔ کہتے ہیں اسی وقت سے یہ قانون بن گیا، رائج ہو گیا کہ ایک خون بہا 100 اونٹ ہے۔ اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ ایک خون بہا 10 اونٹ تھے، اس کے بعد سے قانون بنا دیا کہ ایک خون بہا 100 اونٹ ہے، قتل کم ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، قتل کم ہو گئے، 100 اونٹ دینا پڑتا بول کے قتل کرنا چھوڑ دیے لوگ۔ یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے، یعنی حضرت عبداللہ لٹائے گئے، 100 اونٹ قربان کیے گئے، عبداللہ کیوں نہیں ذبح ہوتے؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، بھلا وہ اسماعیل کی پیشانی میں چمکے اور چھری کاٹنے سے عاجز ہو تو عبداللہ کی پیشانی میں چمکے تو کیسے کاٹ سکتے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس کی پشت میں نور محمدی ہے اس کی حفاظت حق تعالی جل شانہ کے ذمہ ہے۔ اور ایک بات سنی، عبداللہ جب جوان ہیں، جو ذبح کر رہے ہیں اس وقت تو جوان ہے نا، قسم نظر تو اسی وقت پوری ہو رہی ہے کہ جب میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے، پتہ یہ چلا کہ اب جوان ہی ان کی شادی کر دینا چاہیے، شادی کرنے کے بعد سے اب خاندان چن رہے، تو یہ نور منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور منتقل ہوگا، کسی نہ کسی عورت کے رحم میں پہنچے گا، تاکہ اب اس کے لیے بھی اللہ عز و جل نے انتخاب فرمایا، دنیا کے شرق و غرب شمال و جنوب سے نکال کر عرب ہی کے ریگستان میں اللہ عز و جل نے ایک قبیلے کو چنا، قبیلے کو نہیں اس قبیلے والی وادی کو بھی چنا، وادی کا نام ہے وادی ابوا، ابوا اصل میں مصدرن بنتا ہے ابا، ابا کہتے ہیں باپ کو، ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، ابی ہریرہ، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا، ابو ذر غفاری آپ نے بے شمار مواقع پہ پڑھا، تو یاد رکھیے ابا کا مطلب ہوتا ہے باپ والا، یعنی وہ جو خاندان کا ذمہ دار ہو۔ اب جس امت کا ذمہ دار پیدا ہونے والا تھا اس لیے اس وادی کو چنا گیا، اس گھر میں، اب صرف وہ وادی نہیں چنی، وادی میں کئی قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو نذیر ہے، ایک کا نام بنو قینقاع ہے، ایک کا نام بنو شکیب ہے، اور ایک کا نام جو ہے بنو ثقیف ہے، اور ایک کا نام بنو زہرہ۔ کہتے ہیں کہ بنو نذیر کا معنی کانٹوں والا، میرا نبی تو کانٹوں والا نہیں، بنو شکیب کا معنی ہے کہ کاٹنے والا، شاخوں والا، تقسیم کر دیے جانے والا، میرے نبی تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، بھلا ان خاندانوں میں کون سے نام کی ایسی نسبت تھی کہ اس میں پیدا کیے جاتے؟ فرمایا کہ ایک نام اللہ کو پسند آیا، وہ ہم کو بھی پسند آتا ہے، آپ کو بھی پسند آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ زہرا کو، زہرا کہتے ہیں پھول کو۔ اور بنو زہرا جب بنتا ہے مطلب ہوتا ہے چمنستان والا، گلستان والا، باغ و بہار والا، اور خوش جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پھول ہی پھول کھلتے ہوں، میرے آقا پھول ہی کھلانے کے لیے آئے تھے، اسلام کا پھول کھلانے، توحید کا پھول کھلانے، قرآن کا پھول کھلانے، حدیث کا پھول کھلانے، یہ وہ پھول ہیں جو نور نبوت سے مستحق ہو کر پیدا ہونے والے تھے۔ اس واسطے اللہ عز و جل نے بنو زہرا کو چن لیا۔ بنو زہرا میں بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں، کہتے ہیں ایک کا نام کنسا، ایک کا نام لاعبہ، ایک کا نام لہبا، کوئی یعنی لہو لعب میں پڑھنے والی، کوئی بہت زیادہ کھیلنے والی، کوئی عیش مستی کرنے والی، لیکن کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایک خوبی ہوتی، کوئی ایک کمال ہوتا، ایک نام ملا اللہ عز و جل کو، اس کا نام تھا آمین۔ میرے آقا امین اللہ، میرے آقا امین، میرے آقا امانت والے، وہ قرآن والی امانت دیے جانے والے۔ قرآن میں خود آیا نا کہ ایک امانت ایسی ہے کہ جو پہاڑوں پر اتاری جاتی تو پہاڑ یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن انسان بڑا ظالم و جاہل ہے کہ اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، تو لفظ امانت قرآن کے لیے بولا گیا ہے۔ فرمایا کہ مشیت میں آدم سے لے کر، مشیت میں آدم سے لے کر آمینہ تک جو راز پوشیدہ تھا، وہی راز آمینہ کی گودی میں چمکنے والا تھا۔ اس واسطے اللہ نے اس نام کا چنا جس کا نام آمینہ تھا، جس کی معنویت یہ ہے کہ امن والی، امانت والی۔ امین کو پیدا کر رہے ہیں، امانت والے کو پیدا کر رہے ہیں، تو آمینہ امن والی، امانت والی کے گود میں پیدا کرنا ضروری تھا، اس لیے اس کا نام جو اتنا ہی نہیں ہے۔ عربوں میں ایک خاصہ تھا، خاصہ یہ ہے کہ وہ دودھ عورتیں خود نہیں پلاتی تھی، کبھی پلاتی بھی تھی، جیسا کہ تھوڑے دن یعنی حضرت آمینہ نے بھی دودھ پلایا، لیکن خاصہ یہ تھا کہ کسی کو دے دیتی تھی، گاؤں والیاں اور دیہات والیاں آ جاتی ہیں اور لے جاتی، تاکہ ان کی جسمانی صحت وہاں خوب بنے، اور یعنی جسمانی قوت بڑھے، اور آب و ہوا پاکیزہ ملے، صاف ستھری ملے، جس میں جسمانی صحت ہو۔ اور اس واسطے کہ اس وقت میں عربوں کی جو زبان شہروں کی تھی، عام دوسرے لوگ بھی شہروں کو آ جاتے تھے تو مخلوط ہو رہی تھی، تو فصیح زبان صرف دیہاتوں میں باقی رہ گئی تھی، تو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتی تھی عورتیں تاکہ بچے فصیح بن کر پیدا ہوں یا فصیح بن کر لوٹیں۔ یہ دو وجوہ علل ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتیں جب آئیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کسی کی گود میں اللہ نے نہیں پہنچایا، پہنچایا بھی تو ایسے قبیلے والی کو جس کا نام بنو سعد، یعنی سعادت والی، نیک بکیوں والی بستی، ایسی جگہ جو مبارک اور مسعود ہو۔ میرے آقا سب سے زیادہ مبارک تھے، میرے آقا سب سے زیادہ مکرم محترم مسعود تھے، میرے آقا سب سے زیادہ نیک بخت تھے، اس واسطے ان کو جس وادی میں بھیجا پہلے سے اس کا نام سنا کہ یہ سعادتوں والی، یہ نیک بختیوں والی، یہ انتہائی مسعود ہو، اس لیے بنو سعد کو سنی۔ اب بنو سعد سے بھی بہت ساری عورتیں آئیں، اتنی عورتیں آئی تھی کہ ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے، کیونکہ آخر میں پہنچی تھی، لیکن سب نے پھر یہ دیکھ کر کے ایک یتیم ہے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ وہ نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ ان سے چھڑوا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ان کے نام پسند نہیں آ رہے تھے، نام چنا اللہ عز و جل نے کہ میرا نبی، میرا محبوب سب سے زیادہ علم والا، میرا نبی سب سے زیادہ بردبار، ارے جس کا دودھ پیے گا وہ بھی صاحب علم ہونا، صاحب کردار ہونا، صاحب بردبار ہونا، اس واسطے اللہ نے نام چنا حلیمہ. یہاں پر چن 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 کے اللہ جو لے کے آ رہے ہیں، اس کو قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اے حبیب، آپ منتخب کر لیے گئے، آپ چن لیے گئے، آپ نکال لیے گئے، آپ اٹھا لیے گئے، آپ الگ کر لیے گئے، آپ انتہائی منتخبہ ہیں، آپ انتہائی چنندہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے ویرے گھر میں ہم نے آپ کو پہنچایا، آپ کی انتہائی حفاظت فرمائی. نسلی کسی پہ بس، آگے اور بہت ساری یعنی زندگی ہے جس کو اگر آپ گننا چاہیں تو بے شمار اوقات درکار ہیں، وقت ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چلا ہے. اجمالی طور پر سنیے، خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی بیوی ہیں. خدیجہ کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والی، خدم کے معنی سے اگر لیے جاتے، اور ایک مطلب ہوتا ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی. اللہ کے نبی کے حاجیوں کی خدمت کرنے کا جو تعلق بنو ہاشم کی معنویت میں بیان کیا، وہ یہاں بھی پایا جاتا. اور ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ جب بیوی ہو، شوہر کی خدمت گزار ہو، تو لائق کردار کہلاتی، قابل کردار کہلاتی، لائق تحسین کہلاتی. میرے آقا شوہر کی خدمت کی تعلیم دے کے بھیجے گئے، یعنی وہ بیویوں کو سمجھاتے کہ اللہ کے بندیوں اپنے شوہروں کی خدمت کیا، اس تعلیم کو دینا چاہتے. اس واسطے خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا کہ ان کے نام میں معنویت پائی جاتی. حضور کی ایک بیوی کا نام سودا، سودا کا مطلب ہے آسودہ، جس کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہ آئے، ہمیشہ اللہ سے راضی رہے. میرے نبی اللہ سے سب سے زیادہ راضی رہنے والے، ہر حال میں خوش رہنے والے، اس لیے بیوی سن کے دی تو آسودہ سن کے. ایک بیوی کا نام عائشہ، کہتے ہیں کہ چاہے کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جائے، اللہ سے کبھی شکایت نہ کرے. واقعی افق میں عائشہ پر جو تہمت لگی، وہ انتہائی بری تہمت تھی، جس کو خود قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم یعنی بہت بڑی، یعنی بہتان والی بات ہے، بہت بڑی غلط بات لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے درس بھی دیے، یعنی زمین کو پاک بنایا، تیمم کے قابل بنایا، اور بھی دیگر امور اس سے مستحق فرمائے، یہاں تک کہ بہتان کی سزا کے حدود اس پر آئے ہیں آیات میں سورہ نور کے اندر، کہ جو بہتان لگاتا ہے اس کو 200 کوڑے لگائے جائیں. تو یہ حدود شرعیہ کیسے ثابت ہوتی اگر عائشہ نہ ہوتی، اور عائشہ پر یہ تہمت نہ لگتی؟ اگر عائشہ پر یہ تہمت لگی تو دین کی نسبت سے لگی تھی، اور انہوں نے تحمل کر لیا، اور خوشحالی کے ساتھ اللہ کی اس آزمائش میں ثابت قدم رہ کے دکھایا، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ، اس حال میں اگر تو راضی تو میں راضی. اب یاد کرو اس زمانے کو، طائف کی وادیاں آئیں، پتھر برسائے گئے، دندان آپ کے جسم مبارک سے لہو بہنے لگا، آپ کو تانے کسے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا. اس وقت میں میرے آقا کی زبان پر کیا جملے، اس وقت پر میرے آقا کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اے اللہ، اگر اس حال میں تو راضی تو میں راضی. واقعی افق میں عائشہ کیا کہتی ہیں، اے اللہ، اس حال میں تو راضی تو میں راضی، کہ جیسا نبی ویسی بیوی، نبی کو جیسا نبی ہوگا ویسی بیوی دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام حفصہ، حفصہ کا مطلب ہوتا ہے شیر دل، نڈر، جنگجو، بے خوف، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نڈر بے خوف کوئی نہیں. روایات اٹھا کے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں کتنی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب جنگ کا موقع ہوتا، کسی کی آڑ لینا چاہتے، کسی کے پیچھے چھپنا چاہتے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا سینہ صبر ہو کر میدان کارزار میں آگے ہیں، اور ایسا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے حفاظت والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں غیرت آتی اور ہم نکل نکل کر سامنے آتے، تو پتہ یہ چلا کہ آقا نڈر تھے، جنگجو تھے، مدبر تھے، اور ایسے سیاد سے ان سے بڑا سیاد بھی نہیں پیدا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمالات پائی جاتی تھی، اس واسطے اللہ عز و جل نے حفصہ جیسی شیر دل بیویوں کو عطا. اور ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک بیوی کا نام ام سلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے، سیدھا سمانا اسلام لائے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام، سلامتی والی، یعنی ام سلمہ کا مطلب نہایت سلامتی والی، بہت زیادہ سلامتی والی، بہت زیادہ امن والی. اسلام سلامتی والا، امن والا. آقا جب لے کے آئے ہیں تو آقا سلامتی والے، امن والے. آقا کو جو بیوی دی سلامتی والی، امن والی. ام حبیبہ آپ کی ازواج مطہرات میں ایک نام ام حبیبہ. ام حبیبہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیار کرنے والی. یہ مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا میرے آقا امت سے پیار کرنے والے، تو ان کو جو بیوی دی ان کو پیار کرنے والی، اور وہ ان کی امت سے پیار کرنے والی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں گھومتا رہتا ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے. پیار وہ جو ماں کی شفقت کا پیار اپنی امت کے ساتھ. یعنی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یہ جو امہات, یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ امہات المؤمنین ہیں, یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, تو یہ جو پیار کریں گی ظاہر ہے وہ ماں کا پیار ہوگا, ہمارے ذہنوں کا پیار نہیں. اس تقدس کو یاد رکھنا ورنہ گستاخی ہوگی اور اللہ عز و جل کے یہاں پکڑ ہوگی. تو اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ, اللہ کا نبی اپنی امت سے پیار کرنے والا, اللہ کے نبی کی بیوی اس امت سے پیار کرنے والی, ماں کی شفقت والا پیار. اور آگے چلیے, ایک اور بیوی کا نام زینب بنت خزیمہ اور ایک بیوی کا نام زینب بنت جحش. حضور کی بیویوں میں دو نام ہیں زینب, ایک ہے زینب بنت خزیمہ, ایک ہے زینب بنت جحش. زینب بنت خزیمہ کا مطلب کیا ہے, یا زینب کا مطلب کیا ہے؟ خزیمہ اور جحش کو ہٹا دیجیے کیونکہ وہ تو باپوں کے نام ہیں, ان سے ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے بارے میں جاننا ہے. تو یاد رکھیے زینب کا مطلب دو ہے, ایک سخی اور فیاض لٹانے والی, اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والی, ایک معنی ہے استغفار والی. آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں سیاہ سکتا میں یہ حدیث آپ کو ملیں گی اور بار بار ملیں گی, وہ یہ کہ تمہارا نبی صبح شام استغفار کرنے والا ہے. تمہارا نبی صبح شام اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرنے والا, ایک روایت میں الفاظ یہاں تک آیا ہے فرمایا کہ نبی استغفار کرنے والا, نبی کی بیویاں استغفار کرنے والی. نبی سے زیادہ سخی اور فیاض کون ہے جو لوگوں پر تقسیم کرے؟ خود آپ نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, جب اللہ دے گا جو دے گا وہ میں بانٹ دوں گا, کبھی اللہ اپنا فضل دیتا ہے میں امت میں بانٹ دیتا ہوں, کبھی اللہ اپنا نعم دیتا ہے میں امت میں بانٹ دیتا ہوں, کبھی اللہ رزق کی وسعتیں دیتا ہے میں امت میں بانٹ دیتا ہوں. میرے گھرانے میں کوئی چیز نہیں آتی, یہاں تک کہ جنگوں میں فتح ہونے لگی مال غنیمت آنے لگا, کوئی ایک حبہ ایک حلالہ میرے آقا کے گھر میں نہیں گیا, وہی مسجد نبوی کے صحن سے تقسیم ہو جاتا تھا. فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا فیاض ہوں اور سخی ہوں, تو میرے آقا کو جو بیوی دی گئی وہ فیاض و سخی بن. اور ایک معنی, ایک بیوی کا نام حضرت صفیہ, صفیہ کا مطلب دو معنی ہے, ایک تصفیہ سے لیے جائیں تو عدل و انصاف کرنے والی, اور ایک معنی صفا سے لیے جائیں تو پاکیزہ باطن والی, ایسا باطن رکھنے والی جس کا دل پاک ہو, صاف ہو, نہ دل پاک صاف ہو بلکہ روح پاک ہو صاف. میرے آقا سے زیادہ روح کی پاکیزگی جس کی ہوگی, میرے آقا کے دل سے زیادہ بھی پاک کوئی دل ہوگا, ذرا غور تو کرو, ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی جسم رکھنے والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ پاکیزہ روح رکھنے والا کوئی نہیں. تو بیوی بھی دے گئے تو پاکیزہ دے گی. دوسری بات, اگر تصفیہ کے معنی سے لیتے ہیں تو میرے آقا سے زیادہ عدل والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں, تو بیوی بھی دی تو اس کی معنویت والی بھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام جویریہ, جویریہ کا مطلب خوشیاں بکھیرنے والی, خوشیاں بکھیرنے والی. میرے آقا کس لیے آئے تھے؟ خوشیوں کو بکھیرنے کے لیے, ظلم و استبداد کی جو چکیاں چل رہی تھیں ان پاٹوں کو روکنے کے لیے, ظلم کو روکنے کے لیے, ظالم کو مروڑنے کے لیے اور مظلوم کی حمایت کے لیے. وہ مظلوم کی حمایت کر کے خوشیاں بکھیرنا چاہتے تھے, جہنم کے عذابات سے بچا کر جنت کی نعمات کی خوشیاں بکھیرنا چاہتے تھے, کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی خوشیاں بکھیرنا چاہتے تھے. آقا اسی لیے تو بھیجے گئے تھے. فرمایا کہ جب آقا کی صفات کمال یہ ہیں تو اسی کمال والی صفات والی بیوی بھی ان کو عطا. اور آپ کے ازواج مطہرات میں یہ شروع میں تھیں خادمہ ماریا قبطیہ, بعد میں بنی زوجہ مطہرہ. کہتے ہیں ماریا کا کیا مطلب ہے؟ ماریا کا مطلب ہے چمکنے والی, دمکنے والی, پر ضیا, پر رونق. اور میرے آقا کا دین سب سے زیادہ چمکنے والا, سب سے زیادہ دمکنے والا, بلکہ دین ہی نہیں آپ کی ذات بھی چمکنے والی, آپ کی صفات بھی چمکنے والی. میں آپ کو بتاؤں گا کیسا چمکتی. حضرت عائشہ راویہ ہیں, خود اپنے یعنی فی البدی انہوں نے شعر بھی کہے, شعر کے الفاظ یہ ہیں, عرب کی عورتیں بھی اشعار کہا کرتی, لی شمس ولی الآفاق شمس وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. اے لوگو جان لو, آسمان پر ایک سورج ہے میرے گھر میں ایک سورج, آسمان پر ایک سورج ہے میرے گھر میں ایک سورج ہے. آسمان کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد شروع ہوتا ہے, میرے گھر کا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد. کیسے پتا چلا کہ ان کا منشا کیا ہے, ان کی مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہم عالم تصور میں پوچھتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین آپ بتائیے تو صحیح, آپ نے اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا, اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی ڈھونڈ رہی تھی, ملتی نہیں تھی, رات کا اندھیرا تھا, گھرانے نبوت میں کوئی چراغ بھی نہیں تھا, گھرانے نبوت میں کوئی چراغ بھی نہیں تھا، عائشہ اس میں سوئی ڈھونڈ رہی ہیں، انہیں سوئی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ہائے کیا وقت آیا ہے کہ سوئی ڈھونڈتی ہوں سوئی نہیں ملتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوئی ڈھونڈتی ہوں۔ آپ نے اپنے امامہ مبارک کو پیچھے کھسکایا، امامہ مبارک یعنی جو سر پر آپ یعنی شملہ باندھا کرتے، امامہ مبارک کو پیچھے کھسکایا، کہتے ہیں کہ اسی نور کی روشنی میں سوئی ڈھونڈی عائشہ۔ روایت ہے فرمایا کہ ہم سوئی ڈھونڈ لیتے نور محمدی، ہم سوئی ڈھونڈ لیتے نور محمدی میں۔ آقا کا چہرہ اتنا پرزیا تھا کہ اس چہرے کی روشنی سے سوئیاں ڈھونڈ لی جایا تھا، اور اس کو انہوں نے شمس سے تعبیر کیا۔ بعض اصحاب صفہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ رات کی تاریکیاں تھیں، چودہ رات کا چاند تھا، آسمان پر ہم دیکھتے کبھی کبھی ہمارے آقا کے چہرے کو دیکھتے، کبھی ہم اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے۔ ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھے کہ یہ چاند زیادہ منور ہے یا وہ چاند زیادہ منور ہے۔ آخر ہمارے دلوں میں بات بیٹھ گئی، سمجھ میں آ گیا وہ چاند تو اس چاند کا عکس لیے ہوئے۔ اصحاب صفہ کا بیان، وہ چاند تو یعنی جو آسمان کا چاند ہے، وہ چاند زمین پر نور مصطفیٰ والے چہرے کا چاند ہے، یعنی اس کا سایہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آقا کا چہرہ اتنا منور ہے کہ اس کا سایہ اگر آسمان پر پڑتا ہے تو چاند بن جاتا ہے، اصحاب صفہ کا بیان۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا پرزیا تھے، پر رونق تھے۔ اب آپ ماریا کے معنی لیں گے تو معلوم ہوگا پرزیا اور پر رونق، تو جیسے آقا تھے ویسے آپ کے زوجہ مطہرہ بنا کے۔ نہ صرف یہ کہ بیویوں میں سنا، اولاد میں بھی سنا، آپ کے تین بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور ان کے نام القبا طیب و طاہر، اور آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم اور آپ کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم۔ فرمایا عبداللہ کا کیا مطلب بنے گا؟ اللہ کا حقیقی بندہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ جا جنت میں چلے جا، اور اپنے رب کی رضا کی طرف چلے جا۔ جنت میں جانا بعد کا مرحلہ ہے، بدقلی جنتی کا لفظ بعد میں آیا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹ، کس حال میں؟ راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پہلا انعام کیا دے گا؟ جب وہ تجھ سے راضی ہوگا تجھے اپنا حقیقی بندہ بنائے گا۔ یہ ہے مطلب عبداللہ کا، کہتے ہیں کہ اللہ کا حقیقی بندہ، اللہ جس سے راضی، جو بندہ اللہ سے راضی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرام۔ اس واسطے بیٹا دیا تو عبداللہ دیا، اور ان کے القابات کیا دیے؟ طیب و طاہر، طیب کا مطلب پاک، طاہر کا مطلب نفیس نزاکت والا، اور نظیف، میرے آقا نظیف تھے، نفیس تھے، نزاکت والے تھے، اور میرے آقا سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ تو بیٹے کو القابات دیے گئے تو وہ القابات دیے۔ میرے آقا کے ایک بیٹے کا نام قاسم، حدیث پہلے میں نے سنا دی، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا، نبی کا بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ نبی کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، عظمت والا، تقدس والا، میرا نبی تقدس والا، عظمت والا، بزرگی والا۔ تو جیسا نبی ہوگا ویسا نبی کا بیٹا ہوگا، اللہ نے نبی کا بیٹا بھی دیا تو ابراہیم، ابراہیم کا معنی عظمت والا، تقدس والا۔ نہ صرف بیٹے دیے بیٹیاں بھی دی، ایک بیٹے کا، ایک بیٹی کا نام رقیہ، رقیہ کا مطلب بڑھنے والی، پڑھنے والی۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا ڈیپ میں جہاں پڑے، تھوڑا اگر آپ پیچھے چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے ہیں یہ دین کب تک کے لیے ہے؟ کوئی زمانے میں محدود ہے، کوئی افراد پر محدود ہے، کوئی اشخاص پر محدود ہے؟ کوئی نبی آیا ہزار افراد کے لیے، کوئی نبی آیا خاندان کے لیے، کوئی نبی آیا قبیلے کے لیے، کوئی نبی آیا کوئی ایک یعنی ایک زمانے کے لیے، کوئی نبی آیا کسی مکان کے لیے۔ میرے آقا آئے کل زمان و مکان، نہ ان کو زمانے کی خیر ہے نہ مکان کی خیر۔ تو پتہ یہ چلا کہ رقیہ کا مطلب بڑھنے والی، تو میرے آقا کا نبی، میرے آقا کا جو دین ہے وہ بڑھنے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک وہی دین بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ آقا نے فرما دیا ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کے رہے گا۔ تو یہ دین بڑھنے کے لیے آیا، نبی کی بیٹی اسی دین کے بڑھوتری کو سمجھانے کے لیے آئی، ایک معنی رقیہ کے دوسرے معنی شوہر کی خدمت گزار اور شوہر کی خدمت کرنے والی. فرمایا کہ اب غور کرو میرے آقا شوہر کی خدمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اور نبی کی بیٹی اس عمل کو اپنی زندگی میں لا کر لوگوں کو سکھانے والی کہ عورتیں یوں اپنی زندگی کو گزارا کر. دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی کا نام ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنے والی. میرے آقا امت کی تربیت کرنے والے اور میرے آقا کی بیٹی اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی. ایک معنی حضرت زینب کے پہلے بھی میں نے عرض کر دیے کہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں. ان کے معنی فیاضی والی، ثقافت والی اور استغفار والی، یہی بیٹی کے اندر اوصاف کمال پائے جاتے. اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا، امی جان سے سب سے لاڈلی بیٹی. اس کے دو معنی نکلتے. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ سے آزاد، جہنم سے بری. اور پھر زہرا کے معنی تو چمنستان کے، گلستان کے اور جنت کے باغ و بہار کے. اب غور کر لیجئے، آقا نے ارشاد فرمایا ہی سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی ہے اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار. زہرا کا مطلب سمجھ میں آ گیا، میرے آقا جنت والے، جنت کا راستہ دکھانے والے. آقا کی بیٹی جنت والی، جنت کا راستہ دکھانے والی. دوسرے معنی دوزخ سے بری. تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں گے، تھوڑا سا اندر اتریں گے، آپ کو تحقیق پتا چلے گی کہ کیا تحقیق ہے. تحقیق یہ ہے کہ میرے آقا بھی جہنم سے آزاد، میرے آقا بھی جہنم سے آزاد، آقا کی بیٹی بھی جہنم سے آزاد. کیسے پتا چلا آقا جہنم سے آزاد ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میری عادت قسم کھانے کی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آقا کو جہنم میں ڈالا جائے تو قسم رب ذوالجلال کی وہ جہنم جنت بن جائے گی. اگر میرے آقا کو، اگر جملے غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ رسول کہنے لگو، غور سے سنیے. اگر میرے آقا کو جہنم میں ڈالا جائے قسم رب ذوالجلال کی وہ جہنم جنت بن جائے. میرے پاس ثبوت ہے، دلیل ہے، میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں وہ جہنم جنت کیسے بنتی. ایک مرتبہ میرے آقا کا کردار دیکھیے. کہتے ہیں کہ میں گھرانے میں داخل ہوا، آقا کا یہ جو ارشاد ہے یہ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں چولہے کے پاس تھی، آقا نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر اس کے بعد آقا اندر تشریف لائے، میں نے مجھے دیکھا، پوچھا کہ عائشہ کیا کرتی ہو، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے روٹی بیل رہی. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی روٹی بیل رہی ہوں. آقا کا کردار دیکھیے، فرمایا کہ اے عائشہ چلو لاؤ ہم روٹی بیل دیتے ہیں، آپ سیک دینا. آقا کا کردار دیکھو، کہا کہ اے عائشہ ہم روٹی بیل دیتے ہیں، آپ روٹی سیک دینا. اما عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روٹی بیلیں گے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ آٹا گوندھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسا کریے کہ آپ چولہے کے قریب ہو جائیے، آپ آگ پر روٹی سیک دیجیے، میں آپ کو روٹی بیل کے دے دیتی ہوں. حضور نے پوچھا کہ عائشہ مجھ سے بھی کیا روٹی پکے گی؟ حضور نے پوچھا کہ اے عائشہ تو مجھ سے بھی روٹی پکے گی؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو روٹی کیوں نہیں پکے گی، اور زیادہ اچھی پکے گی، با مزہ ہوگی، پر لطف ہوگی، وہ کھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں پک سکتی، آپ نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیے. حضرت عائشہ روٹی گوندنے لگے، آٹا گوندا، روٹی بنائی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور تنور میں ہاتھ ڈال کر اس روٹی کو لگا رہے تھے کہ آگ بجھ گئی. تنور میں، یعنی جہاں تندور کی روٹی پکتی ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے کیا کرتے ہیں، آٹا لے کر کے اس آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اوپر لگاتے ہیں. آپ نے تنور میں ہاتھ ڈالا، آگ بجھ گئی. ابراہیم کے پشت میں تھے، آگ بجھ گئی. عائشہ کے گھرانے میں تھے اور اس جگہ روٹی پکانے کے لیے معمولی سی آگ کے پاس بیٹھ گئے، آگ بجھ گئی. پوچھا کہ اے عائشہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے روٹی نہیں پکے گی؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میری پیاری عائشہ، کیا تجھے پتا نہیں ہے میرے رب نے مجھے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے؟ جب میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں تو یہ زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روٹی کبھی نہیں پک سکتی. پتا یہ چلا کہ میرے آقا کا اگر ہاتھ مبارک بھی، آپ کا دست مبارک بھی کسی آگ پر پڑ جائے گا، وہ آگ گلزار بن جائے گی. ثابت ہو گیا، کسی اور دلیل کی ضرورت ہے اطمینان کے لیے؟ ثابت ہو گیا، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور نہ وقت خراب کرنے کی ضرورت. پتا یہ چلا کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین بنا کے بھیجے. اچھا جب بھیج نہیں رہے ہیں تو کس جگہ بھیجا؟ کائنات میں دو مکان اور دو زمان، کائنات میں دو مکان اور دو زمان، ازل سے چلے آئے ہیں ابد تک چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس نبی کو جو زمانہ ملا وہ نبی کی حیثیت کے مطابق زمانہ ملا۔ کوئی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نفاق کرنے والے، اعتداد کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے نبی کو نہیں ماننے والے، اللہ کی کتاب کو نہیں ماننے والے آئے ضرور ہیں، لیکن ان کے مزاجوں میں وہ ہر دھرمی، وہ سختی، وہ تکلیف اس نبی کی حیثیت کے مطابق تھی۔ اسی لیے ان کے درمیان میں ویسا نبی بھیجا گیا۔ میرے آقا کو جس زمانے میں بھیجا گیا وہ ظلم کی انتہا پر تھا، وہ کفر کی انتہا پر تھا، وہ شرک کی انتہا پر تھا، وہ نفاق کی انتہا پر تھا، وہ ارتداد کی انتہا پر تھا، وہ یہودیت کی انتہا پر تھا، وہ نصرانیت کی انتہا پر تھا، وہ مجوسیت کی انتہا پر تھا، الغزیہ کے جو ظلم استبداد اس سے ہو سکتا تھا اس کی انتہا پر یہ پہنچے ہوئے تھے۔ اپنے گھرانے میں پیدا ہوئی زندہ بچی کو زندہ درگور کرنا بھی ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا۔ ایسے ظلم والے، ایسے استبداد والے زمانے میں میرے آقا کو کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ جو نبی کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کو اسی مرتبے کی اعتبار سے امت دی جاتی، یہی کہ اسی اعتبار سے نبی بھیجا جاتا ہے جس اعتبار سے امت ہوا کرتی۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی سید الاولین ہیں، ہمارے نبی سید الآخرین ہیں، ہمارے نبی سید الامم ہیں، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں۔ یہ سید ہیں تو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے بڑا ہوگا اس کو جو زمانہ دیا جائے گا وہ زمانہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ نبی کی رحمت سب سے زیادہ وسیع، اسی لیے زمانہ جو ملے گا سب سے زیادہ ظلم والا ملے گا۔ زمانہ یہ دیا تو مکان بھی دیا۔ مکان کیا دیا؟ کہا دنیا میں دو مکان ہیں، ایک کو ہم عرب سے تعبیر کرتے ہیں، ایک کو ہم عجم سے تعبیر کرتے ہیں، ایک کو ہم عرب سے تعبیر کرتے ہیں، ایک کو ہم عجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ عجم کے معنی گونگے کے ہیں، عجم کے معنی کم عقل کے ہیں، عجم کے معنی کم فہم کے ہیں، عجم کے معنی کم سمجھ کے ہیں، عجم کے معنی کم لیاقت کے ہیں، عجم کے معنی کم قابلیت کے ہیں، عجم کے معنی کم استعداد کے ہیں، عجم کے معنی کم استطاعت کے ہیں۔ میرے آقا سب سے زیادہ استعداد والے، سب سے زیادہ استطاعت والے، سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ فائق، سب سے زیادہ صلاحیتوں والے، سب سے زیادہ قابلیتوں والے، سب سے زیادہ کمالات والے، سب سے زیادہ استعدادوں والے۔ اب ایسے آقا کو جو افصح اللسان بنا کے بھیجے گئے، جو ابلغ البیان بنا کے بھیجے گئے، عجموں میں بھیجتے تو کس کی سمجھ میں آتے؟ حضور نے خود نہیں فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ فصیح بنا کے بھیجا۔ جس کی زبان سب سے زیادہ فصیح ہو وہ کم فہم کیا سمجھیں گے؟ اس واسطے مکان چنا عرب، عجم اس لیے نہیں چنا گیا، پھر وہاں بھی جگہ چنی۔ عرب بھی بہت سارے ہیں، ملک شام کو بھی عرب کہتے ہیں، عراق کو بھی عرب کہتے ہیں، دمشق کو بھی عرب کہتے ہیں، جی یمن کو بھی عرب کہتے ہیں، فلسطین کو بھی عرب کہتے ہیں، مصر کو بھی عرب کہتے ہیں۔ ان سب میں حجاز مقدس کو کیوں چنا؟ ان سب میں حجاز مقدس کو کیوں چنا؟ ان سب میں حجاز مقدس کو اس لیے چنا کیونکہ یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں، عالم تصور میں یا تاریخ میں آپ پیچھے چلے جائیں، یہ زمین نہیں تھی پانی، یہ زمین نہیں تھی پانی تھا۔ زمین کہاں سے پیدا ہوگی، کہاں سے بڑی، کہاں سے پھیلی، اس کو ام الارض کہتے ہیں، وہ بنیاد کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کی بنیاد، وہاں سے زمین پھیلی ہے۔ شرق میں پھیلی برابر پھیلی، غرب میں پھیلی برابر پھیلی، شمال میں پھیلی برابر پھیلی، جنوب میں پھیلی برابر پھیلی، یعنی زمین پھیلی کعبۃ اللہ کی سطح سے پھیلی، اس کی بنیادوں سے پھیلی۔ کعبۃ اللہ کی چوکور ہے نا، چار دیواریں ہیں، ہر دیوار کی طرف سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں سمتوں سے زمین برابر 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 پھیلی، اور برابر 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 افراد اللہ نے ان زمینوں پر دیے۔ اور جب وہ زمینوں پر افراد برابر ہیں، اب یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے ایسا کیوں کیا کہ حجاز مقدس کو چنا؟ فرمایا کہ حجاز مقدس میں اے نبی آپ کو ایک نور دے کے بھیج رہا ہوں، اس کو سراج منیر کہتے ہیں، سراج منیر قرآن مجید میں آیا، اے نبی آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجے، ایک روشن چراغ، ایک روشن چراغ کعبۃ اللہ کے پاس پیدا کیا گیا۔ فرمایا یہاں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو اس چراغ کے پاس آنا چاہے اس کے لیے زمین کی مسافت برابر ہو، شمال سے آئے تو زمین کی مسافت برابر ہو، جنوب سے آئے تو زمین کی مسافت برابر ہو، شرق سے آئے تو زمین کی مسافت برابر ہو، غرب سے آئے تو اس کی زمین کی مسافت برابر ہو۔ یہاں آنا، آ کر جو اپنے آپ کو جھکائے گا وہ چراغ روشن ہو جائے گا۔ یہاں آنا، آ کر جو اپنے آپ کو جھکائے گا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ اپنے گھر میں چراغ جلاتے ہیں، جب لائٹ چلی جائے، وہ جب چراغ جل جائے کیا آپ اس کو جھکاتے ہیں؟ چراغ آپ کیوں نہیں جھکاتے؟ تیل گر جائے گا، یا اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا کہ وہ آگ جو بتی میں لگی ہوئی ہے اطراف میں لگ جائے گی، یا آپ کا اس کو جھکانے کی وجہ سے ہاتھ جلنے کا اندیشہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی جلتا ہوا چراغ جھکایا نہیں جاتا، کوئی جلتا ہوا چراغ جھکایا نہیں جاتا۔ میرے آقا کا ایک روشن چراغ جل رہا ہے ایمان کی حرارت، اب اس کو کیسے جھکایا جائے گا؟ وہ کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ امت محمدیہ کے افراد میں سے جس کی جتنی قابلیت، جس کی جتنی لیاقت، جس کی جتنی استعداد، جس کی جتنی صلاحیت ہوگی، وہ چراغ جائے اور نبی کے نور سے منور اور مستنیر ہو جائے، اپنے آپ کو وہاں جھکے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے سراج منیر کے معنی لیجیے کہ آپ وہاں جائیں۔ دوسری بات، وہ جس جگہ بھیجے گئے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مکہ۔ مکہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ للذی ببکہ، جہاں بھیجے گئے وہ بکہ ہے۔ بکہ کے معنی کیا ہے پتا ہے؟ بکہ کا مطلب یہ ہے عزت سے جھکتے ہو جھک جاؤ، عزت سے جھکتے ہو جھک جاؤ، پھر نہیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گردنیں توڑ دی جائیں گی، گردنیں مروڑ دی جائیں گی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کامل بنا کر دنیا میں بھیج دیے گئے، عزت کے ساتھ جو جھک گیا، صدیق اکبر بن گیا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان غنی بن گیا، علی مرتضیٰ بن گیا، سلمان فارسی بن گیا، ابو ذر غفاری بن گیا، ابو ہریرہ بن گیا، جو عزت سے جھکا عزت سے اس کو عزت دے دی گئی، لیکن جو عزت سے نہیں جھکا ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا، عتبہ بن گیا، شیبہ بن گیا۔ یاد رکھو یہی انجام ہوگا۔ وہاں مکی کے اندر کیا ہوا؟ پکا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کفر کی گردنیں توڑ دی جائیں، جہاں شرک کی گردنیں توڑ دی جائیں، جہاں منافقت کی گردنیں توڑ دی جائیں، جہاں ارتداد کی گردنیں توڑ دی جائیں، جہاں ظلم و استبداد کی گردنیں توڑ دی جائیں، جہاں ہر طرح کے مکر و فریب کی گردنیں توڑ دی جائیں۔ میرے آقا کو اس جگہ بھیجا جہاں شرک توڑنا تھا، جہاں کفر توڑنا تھا، جہاں نفاق توڑنا تھا، جہاں ارتداد توڑنا تھا، جہاں ظلم و استبداد کو توڑنا تھا۔ اس واسطے فرمایا للذی ببکہ، اس جگہ آپ کو بھیجتے ہیں جس کا نام مکہ ہے، عزت سے جو جھک کے آئے گا اس کو عزت عطا فرما دی جائے گی، جو عزت سے نہیں آئے گا ذلت کے ساتھ اس کو جھک مار کے آنا پڑے۔ یہ ہے دین کا وہ اصول جس کو کہتے ہیں کہ اے نبی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو سن رہا، آپ کے لیے زمان، آپ کے لیے جی قبیلہ سنا، خاندان سنا، آپ کے دادا کا نام سنا، آپ کے باپ کا نام سنا، آپ کے امی کے وادی کا نام سنا، ان کے قبیلے کا نام سنا، پھر ان کے قبیلے میں ان کی امی کا نام سنا، پھر جہاں دودھ پلانے کے لیے بھیجے گئے اس جگہ کا نام سنا، پھر اس میں جس نے دودھ پلانا ہے اس کا نام سنا۔ جب یہ سارے مراحل طے ہو گئے تو محمد ابن عبداللہ مکمل ہے۔ یہ عرفان کی پہلی کڑی۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی کو پہچاننے کے دو زاویے، ایک زاویہ محمد ابن عبداللہ ہونے کا، دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آپ کو پہچانا جائے محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے۔ فرمایا کہ ہمارے نبی پاک تھے، ان کے جیسے کمال تھے، اسی کمال والی آل و اولاد آپ کو دیے گئے، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی ایک نسبت۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ کو جو انوارات بیان کیے گئے کہ آپ سراج منیر بنا کے بھیجے گئے، آپ داعی اللہ بنا کے بھیجے گئے، آپ ایک روشن چراغ بنا کے بھیجے گئے، اور آپ کے گھرانے کو نبوت والا گھرانہ کہا گیا، آپ کے اندر ایک نور موجود تھا، وہ نور ابراہیم کے پشت میں تھا، اسماعیل کی پشت میں تھا، عبد المطلب کی پشت میں تھا، اور عبداللہ کی پشت میں تھا۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جو نور کے اترنے کا سمجھایا گیا، اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے، آخری درجے میں ہم آ چکے چند منٹ کے اندر، اب قرآن یہ کہتا ہے انک میتون وانہم میتون۔ اے نبی پچھلے لوگ بھی آئے، پچھلی امتیں بھی آئیں، پچھلے نبی بھی آئے، سب کو موت آ گئی نہیں آ گئی؟ وانک میتون، یاد رکھیے آپ کو بھی مرنا، انک میتون، یاد رکھیے آپ کو بھی مرنا۔ اب یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا جو جسم ظاہر تھا وہ تو مرے گا، لیکن جو نور ہے وہ مرا تو اللہ پر نقص لازم آئے گا۔ نور مرا تو میں نے کیا کہا تھا، اول ما خلق اللہ من نوری، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے؟ نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور، ٹھیک؟ بات غور سے سنیے، بہت باریک پہلو ہے۔ ایک ہے جسم ظاہر جس کو ہم کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، ایک ہے وہ نور جو اللہ نے پیدا فرمایا جس کے لیے ان اجساد کا انتخاب کیا، جو خاندان میں نے گنائے، قبیلے گنائے، آل اولاد گنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اجساد میں سے چن لیا جانا سنایا انبیاء کرام کے اجساد میں سے. فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیوں چنا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں نور ڈالا جانا ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور وصف الہی. اگر اللہ کی صفت کو موت آ جائے, اگر اللہ کی صفت کو موت آ جائے, اللہ پہ نقص لازم آتا نہیں آتا, تو کہیں گے اللہ کی صفت پہ نقص لازم آئے گا. جو اللہ کی صفت میں نقص نکالے گا کفر لازم, ایمان باقی رہتا, تب ایمان باقی نہیں رہتا. تو پھر اب بتائیے چلا کہ محمد انک میتن, اے محمد ابن عبداللہ تمہارا جسد ظاہر تو مر سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مر سکتا, محمد الرسول اللہ نہیں مر سکتا. اب اس کی تعبیرات سنیے. کہتے ہیں کہ محمد کا مطلب کیا ہے, احمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا مطلب آسمانوں میں جس کی تعریف کی گئی, محمد کا مطلب یہ میں تھوڑا بہت کم کر کے مختصر کر کے سنا رہا. احمد کا مطلب آسمانوں میں جس کی تعریف کی گئی, لیکن تعریف کر کے عاجز آ گئے کہ اب اور تعریف نہیں ہو سکتی, یعنی یہ اتنے کمال والے ہیں کہ ہم سے اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اپنے عجز کا اظہار کرنا. جب زمینوں میں تعریف ہو اور آخر میں عجز کا اظہار ہو کہ بھئی ان کے اوصاف کمال کو تو ہم بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہیں, تب کہیں جا کے محمد بنتا. اور محمد کا مصدر کیا ہے؟ احمد. احمد کا مصدر کیا ہے؟ احمد. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں کھا چکے؟ آپ دو جوابوں میں سے ایک دیں گے. میں مساوی نہیں کھایا تھوڑی دیر سے, بھوک نہیں ہے تھوڑی دیر سے, جب چاہ ہوگی کھا لوں گا, جب اشتہا ہوگی کھا لوں گا. ٹھیک ٹھیک ہے, اور اگر کھا چکے تو کیا بولتے؟ الحمدللہ میں فارغ ہوں. دوسرا, اگر میں پوچھوں کہ آپ نماز پڑھ لیے گا, جو پڑھ لیا ہوں تو یہ بولے گا کہ مصاب الحمد للہ میں پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو بولیں گا کہ بھائی ان شاء اللہ ابھی پڑھ لیتا ہوں, تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں, یا پھر زیادہ پڑھ لیتا ہوں, کچھ بھی بولیں. لیکن پڑھ لیا تو کیا بولتا؟ الحمد للہ. تو حمد کب آ رہی ہے؟ آخر میں آ رہی ہے, شروع میں آ رہی ہے؟ حمد کب آ رہی ہے؟ آخر میں, کھانے کے بعد آتی ہے یا پہلے آتی ہے؟ بعد میں. اسی لیے حدیث میں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا ہے نا. اور اب جب نماز پڑھ چکے تو الحمد للہ بولتے ہیں, نماز پڑھنے سے پہلے الحمد للہ بولتے, بعد میں بولیں گے نا. تو لفظ الحمد جو بولتے ہیں ہم, کسی چیز کی تکمیل کے بعد بولتے ہیں, عدم تکمیل پر بولتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ تکمیل کے بعد بولتے ہیں. الحمد للہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے. الحمد کا مصدر حمد ہے, محمد کا مصدر حمد ہے, احمد کا مصدر حمد ہے. مطلب یہ ہوا کہ نبوت ختم ہو گئی. مصدر آخر میں آئے گا یا شروع میں آئے گا؟ حمد کب آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا. یہ ہے حمد کی تعریف. جب آسمانوں میں تعریف ہو نامکمل رہے, جب زمینوں میں تعریف ہو نامکمل رہے, تو محمد اور احمد بنتے. اور جب محمد اور احمد آتا ہے تو حمد ہمیشہ آخر میں آتی ہے. مطلب ہوتا ہے کہ قصر نبوت مکمل ہو گیا, اب نبوت نہیں آ سکتی. یہ ہے تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ظاہر تو انک میت, موت ہو جائے گی, اسی واسطے تو قبر اثر میں اتارا گیا جہاں جا کے سلام عرض کیا جاتا ہے. نہیں تو قبر میں کیسا اتارتے ہیں آپ کو؟ میرے کو کوئی بھی قبر میں کیوں نہیں اتارے گا؟ زندہ ہے تو ایسے نہیں اتارے, مر گئے تو رکھتے, کوئی بھی نہیں رکھتے. یہاں مر گیا تو میرے کو یہیں دفنا دیتے, جب تک بھی جانا نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کو کہیں بھی لے آنے کا حکم نہیں. انک میت, جو مر جائے وہ میت کہلاتا. تو یاد رکھیے, اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا انک میت, آپ کا جسم ظاہر مرے گا. اگر جسم ظاہر کے ساتھ کوئی روح باطن یعنی نور الہی کو بھی مردہ قرار دے گا تو اللہ پر نقص لازم آئے گا. لہذا اب تعبیر یہ بنتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو تو موت آ سکتی ہے, محمد الرسول اللہ کو موت نہیں آ سکتی. اب آپ خود بولیں گے, میں نہیں بولوں گا. مجھے یہ بتاؤ, لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کہا جی جس بھی آدمی ہے کون ہے, محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب وہ زندہ موجود نہیں ہے تو پھر ہے کا لفظ ترجمے میں کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ مر نہیں سکتا, محمد ابن عبداللہ کو موت آ سکتی, محمد ابن عبداللہ کو موت آ سکتی ہے, آئی, اور اسی لیے قبر اثر میں اتارا گیا. لیکن محمد الرسول اللہ کو موت نہیں آ سکتی, وہ نور الہی ہے. اگر نور الہی پر موت لازم, موت واقع ہو جائے تو اللہ پر نفس لازم آتا ہے. وہ نور زندہ جاوید رہنا ہے اور رہے گا. کیسے رہے گا؟ میں اس کی مثالیں آپ کو دوں. نور کبھی صدق و صفا کا پیکر ہوتا ہے، نور کبھی عدل کا پیکر ہوتا ہے، نور کبھی حیا کا پیکر ہوتا ہے، نور کبھی شجاعت کا پیکر ہوتا ہے، نور کبھی فقر و فاقہ کا پیکر ہوتا ہے۔ اگر نور جسد محمدی کو اگر کسی جسد میں دیکھنا ہو، جسم کے اندر تو نور تھا نا، مطلب یہ ہوا کہ نور جسموں میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اگر آپ صدق و صفا کا نور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ صدق و صفا کا نور دیکھنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے جسم میں تھا، تو صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ اگر آپ عدل و انصاف کا نور محمد رسول اللہ کا جسم ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہیں، جسم ظاہر میں، تو فاروق اعظم کو دیکھ لو۔ حیا کا نور محمدی، نور محمدی حیا کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، عثمان غنی کو دیکھ لو۔ شجاعت کا نور محمدی دیکھنا چاہتے ہو، تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھ لو۔ جی فقر و فاقہ کا نور محمدی دیکھنا چاہتے ہو، اصحاب صفہ کو دیکھ لو، ابو ذر غفاری کو دیکھو، ابو ہریرہ کو دیکھو، اور سلمان فارسی کو دیکھو، عبداللہ حضر بجادین کو دیکھو۔ یہ وہ ہیں جو فقر و فاقہ کے نور سے منور و مستنیر تھے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، اور تفصیلات ہیں مگر نہیں جا رہا ہوں اس میں۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ نور کی صورتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی میں علم تھا، اور علم ایک نور ہے۔ حضرت وکی نے فرمایا، العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی۔ یہ امام شافعی کے استاد ہیں، کہتے ہیں علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیتے۔ فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے، اگر اللہ کے نبی کے جسم ظاہر کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر دیکھو علماء کے اندر یہ نور موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے تربیت کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو، تو صوفیہ کو دیکھو، ان میں یہ نور موجود ہے۔ اتنی مثالیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو جائیں گی۔ یہ اصل میں ہیں تعبیرات تعارف محمد ابن عبداللہ اور تعارف محمد الرسول اللہ۔ ایک تعارف اللہ کے نبی کو پہچاننے کا زاویہ اور طریقہ محمد ابن عبداللہ ہونے کا، ایک زاویہ محمد الرسول اللہ ہونے کا، ٹھیک ہے؟ تو دو زاویوں کے واسطے سے عرفان رسول ملتا ہے، اور عرفان رسول میں دو طریقے ہیں، محمد ابن عبداللہ، اور ان کے اندر جو نور پایا جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وصف الہ۔ محمد ابن عبداللہ کے جسم ظاہر میں جو نور پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف الہ۔ محمد الرسول اللہ میں جو وصف الہ ہے، اگر کوئی اس تک پہنچ گیا تو عارف باللہ۔ اللہ ہم کو کوئی عرفان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیں، آنکھیں بند کریں، قلب کی طرف توجہ کریں، اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیجیے، اب ایک بات غور کریں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری جو نسبت ہے اس نسبت کی طرف لوگ نام لیا کرتے ہیں۔ مثلاً اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی گناہ کیا، تو لوگ کہیں گے کہ مولانا کمال صاحب کا بیٹا گناہ کیا۔ تو ایسے ہی یاد رکھ لو، بلا تشبیہ و تمثیل ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں، اور امت محمدیہ ہو کر گناہ کرتے ہیں تو لوگ ہمارے گناہوں کی نسبت کو محمد رسول اللہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ انتہائی ذلت ہے اور ہماری کمائیگی ہے۔ اس سے توبہ کرنے کے ارادے کے ساتھ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے عفو عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، اے اللہ جان جان کر انجانے میں تیری نافرمانی ہے کہ تیرے حبیب کی ناراضگی والے اعمال کو اختیار کیا۔ اے اللہ ہم یہ سمجھ کر گناہ کرے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرا نور دیکھ رہا تھا، اے اللہ تیری ذات دیکھ رہی تھی، تیرے ملائکہ دیکھ رہے تھے، مگر اے اللہ ہم گناہوں کا مرتکب ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں سے سر پر نظر فرما لے۔ اے کریم مہربانی فرما، امت محمدیہ کو رسوائی سے بچا لے، اے اللہ بے عزتی سے بچا لے، ذلت کے امیر غاروں سے نکال دے، عزت کی اوج ثریا پر پہنچا دے۔ اے اللہ ہر کمال نصیب فرما، ہر زوال سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں جو محروم ہیں ہم کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم میں جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ہم میں جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ ہم میں جو بے کردار ہیں انہیں صاحب کردار بنا دے، اے اللہ ہم میں جو مسحور ہیں ان کے سحروں کو توڑ دے، اے اللہ ان کے آسیب کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم میں جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرما دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ آسائش میسر فرما دے، راحت و آرام نصیب فرما دے، اے اللہ عشق رسول نصیب فرما دے، محبت رسول سے آشنا فرما دے، عرفان رسول نصیب فرما دے، اے کریم اگر تو نے یہ عرفان نہ دیا تو یہ امت گمراہی میں بھٹک جائے گی، افراط و تفریق کا شکار ہو جائے گی، مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور ہمارے مشائقین کو صحت و عافیت نصیب فرما، اے کریم ہم میں جن کے ماں باپ موجود ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم میں جن کے ماں باپ گزر گئے مولا ان پر تو رحم فرما کرم فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کا گڑھا بنا دے، اے اللہ جہنم کے عذابات کو اٹھا لے، اے اللہ اس پر قبر کی تنگیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جنت کی آسائشیں اے اللہ اس کی کھڑکیاں کھول دے، وہاں کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع بنا دے، اے کریم ماں باپ کی نافرمان اولادیں جن کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں مولا ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، مولا اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی خدمت سے اے کریم ہمیں محروم نہ فرما، ماں باپ کی خدمت سے اے کریم ہمیں محروم نہ فرما، ماں باپ کی خدمت سے اے کریم ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ جو ماں باپ ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے ذمے کرتے ہیں، آپ کے تفویض کرتے ہیں، مولا ہمارے بچوں کی آپ خزانے غیب تربیت فرمائیے، اے اللہ انہیں گمراہ ہونے سے بچائیے، ذلت میں پہنچنے سے بچائیے، گناہوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں سے سر پہ نظر فرما لیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، اے کریم انعام کا معاملہ فرما، اے کریم فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت کو متبع رسول بنا دے، افراط و تفریق سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا عرفان خاص نصیب فرما دے، اے اللہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی گئیں عرفان رسول سے متعلق، اے اللہ اس کو اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اے اللہ صحیح زندگی گزارنے والا آقا کا متبع بن کے اپنے آپ کو چلانے والا بنا دے، آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، شرک و کفر سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی عیاریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر وہ خیر نصیب فرما جس خیر کو مانگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے حفاظت مانگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ٹوٹی ٹوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و سفیل میں قبول فرما لے، وصلی وسلم مبارک وترحم وتحنن علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت وتحننت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله.